الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، مسائل کا حل یہ نکالنے کی کوشش آج ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، فکر معاش بد بلا ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی گی۔ غم یہ جنت میں نہیں ہے، دنیا کی زندگی یہ دکھوں اور غموں سے بھری ہوئی ہے، بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یہ متعلق ہیں زندگی کے ساتھ۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی گزارے ہم صرف پھول ہی پھول چونے، اس میں کانٹے نہ ہوں۔ یہ وہ راہ ہے جس میں خاردار جھاڑیاں، جنگل بیابان بھی آتے ہیں، اور کھیل کھلیان، کھیت، دریا، آبشار یہ بھی آتے ہیں۔ یہ راہ تو خوشیوں کی صبح بھی آتی ہے، اور غم و دکھ پریشانیوں کی شام بھی آتی ہے۔ انسان ان تمام تر چیزوں کو اگر قبول کر لے، میں نہیں کہتا کہ اس کے لیے مسائل نہیں آئیں گے، لیکن مسائل کا حل اس کے لیے قدرے آسان ہو جائے گا، اور مسائل سے نبرد آزما ہونا اس کے لیے قدرے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ آتے تو ہیں مسائل، اب مسائل کی الگ الگ نوعیت ہے۔ کچھ مسائل معاشی ہوتے ہیں، کچھ مسائل گھریلو ہوتے ہیں، کچھ مسائل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ مسائل معاشی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، کچھ مسائل جسمانی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ مسائل روحانی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہر ایک ہی الگ الگ مسئلے کی کیٹیگریز ہیں، یعنی دیر از اے ڈفرینٹ کیٹیگریز اباؤٹ دا پرابلم، اور ہر ایک کا جدا جدا حل ہوتا ہے۔ سب کا حل ایک جیسا ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لہذا ہم نے کوشش کی ہے ایک ایسا سلسلہ آپ کی طرف لانے کی کہ جس میں آپ جب ہم سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا اگر جو اس کا حل ہمارے سامنے آئے گا، ہم انشاءاللہ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ انتہائی شرعی نوعیت کا ہو، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی جمیل صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے رجوع کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ کوئی طبی نوعیت کا ہو، تو ہم نے حکمت کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے ہمارے عبد الخلیل بھائی کو زحمت دی ہوئی ہے۔ ہو سکتا آپ کا مسئلہ کو روحانی نوعیت کا ہو، تو ہم نے جنید بھائی جو ہے ہمارے روحانی علاج والے، انہیں ہم نے یہاں زحمت دی ہے۔ متفرق گفتگو اور باتیں ہوں گی، اس کے لیے ہم نے سلمان بھائی کو زحمت دی ہے کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو وقتاً وقتاً آپ کی نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے،
آمین۔
ایک پیاری سی دعا میں آپ کو بیان کرتا ہوں، کرتے رہا کریں، یہ دعا بڑی پسندیدہ دعا ہے۔ اللہم انی اسألوک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألوک، یا اللہ مجھے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألوک المعافات فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت کا۔ عافیت یہ سمجھے کہ سلامتی اور عافیت یہ کم و بیش ایک ہی میننگ پر، ایک ہی معنی پر یہ آتے ہیں، تو انشاءاللہ اسے بہت دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ نے چاہتا نصیب ہوگی۔ مشہور دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار، یہ دعا کرتے رہا کریں۔ اور یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، یہ دعا کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سلامتی نصیب ہوگی۔ تو اس طرح کی جو کیفیات ہیں، تو اس کو ضرور بھی ضرور، مطلب آپ دعا کی طرف ضرور اپنی توجہ رکھیں. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں ہم بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی یقیناً کوشش کریں گے, لیکن جو حقیقی مسئلے حل کرنے والے جو ذات ہے نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ یاد رکھیے گا, اللہ چاہے گا تبھی مسئلہ حل ہوگا, اللہ چاہے گا تبھی حکمت میں شفا ملے گی, اللہ چاہے گا تبھی میڈیکل میں شفا ملے گی, اللہ چاہے گا تبھی روحانی علاج میں شفا ملے گی. مسئلے کا حل فقہی ہی صحیح بتا دیا جائے گا, اللہ چاہے گا تبھی اس کو حل کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگا, تو اللہ کی طرف ضرور بندے کا رجوع ہونا چاہیے اور اس کی طرف ہی رجوع یہ فائدہ دے گا.
سبحان اللہ.
ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہم آپ کو مسئلے کا حل نکال کر دیں گے, ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کی ناقص قسم کی کوشش ضرور کریں گے, یہ ہمارے عزم ہے اور یہ سلسلہ ہمارا اسی نوعیت کا ہے. اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو بڑھاتے رہیں گے جیسے جیسے مسائل کی نوعیت آتی رہے گی. تو ابھی بڑھتے ہیں آپ کے مسائل کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ کے مسائل کس کس نوعیت کے ہیں. جی سلمان بھائی,
میرے پاس ایک میسج کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کوئی آپ کو اذیت دے رہا ہو, نیچا ہی دکھا رہا ہو, تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟
اگر آپ کو کوئی
اذیت دے رہا ہو, تکلیف دے رہا ہو, نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو, یعنی ہر دور میں ہر معاملے میں لگا رہے یار اس کو نیچے ہی دکھانا ہے, اس کو ڈی گریڈ کرنا ہے, اس کو نیچے لے کر آنا ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟
اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں سلمان بھائی. ایک تو صبر ہوتا ہے
جی,
کہ بندہ جب یہ نوٹ کرتا ہو کہ یار میرے لیے اس یہاں سازشیں ہو رہی ہیں, میرے لیے یہاں پر جس کو ہم عموماً کہتے ہیں ٹانگے کھینچنا, کہ لوگ ٹانگے کھینچ رہے ہوتے ہیں, تو جب ایسی صورتحال آپ فیل کریں تو نمبر ایک صبر کرے اور حسن اخلاق سے کام لیں. اگر آپ جذباتی ہو جائیں گے تو آپ مسٹیک, یاد رکھیے گا پیارے اسلام بھائیو, جب آپ جذباتی ہوتے ہیں نا تو آپ مسٹیک کرتے ہیں, جب آپ مسٹیک کریں گے نا تو جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے نا آپ نے اس کو ایک نمبر دے دیا. تو یہاں پر جذباتی ہونے کے بجائے ایک تو صبر کیا جائے, ہوش سے کام لیا جائے. اس کے لیے ایک جرأت مندانہ حل میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا دوسرا حل یہ ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد, کہ جب آپ کو لگے نا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے, میں جرأت مندانہ حل بتا رہا ہوں آپ کو, جرأت مندانہ حل یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے اسے بات کر لیں کہ آیا آپ کو میرے سے کوئی ایسا پرابلم مجھے فیل ہوا ہے. کیا الزامی بات نہ کریں, کچھ سوالیہ نشان کے ساتھ بات کریں. اس کے آپ کو اتنے فائدے نظر آئیں گے, دو چیزیں, یا تو آپ کی غلط فہمی ہوگی کیونکہ بعض اوقات بندہ کرتا نہیں آپ کے خلاف کچھ بھی, آپ کو وسوسہ ہوتا ہے, آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے. دوسرا آپ کو اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہیں ہوتا. جو بندہ شولڈر پروموشن لے کر آگے آتا ہے نا اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یار ابھی میرے بارے میں یہ ہو رہا ہوگا, میرے بارے, جو اپنی قابلیت اپنی صلاحیتوں کے ذریعے آگے آتا ہے اس کو نارمل ان چیزوں کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا.
تو
یہاں دو چیزیں ہیں, ایک تو سامنے والے کی طرف سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہمت و صبر سے کام لے, جرأت کرے بات کرے, یا پھر اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں. آپ کی کمزوریاں کہاں گئے؟ اسے تو کوئی کچھ بھی نہ کر رہا ہو
جی,
اور آپ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے کوئی کسی اور کی طرف کام بڑھا رہا ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ میرے لیے کوئی سازش ہو رہی ہے. آپ کی سازش نہیں ہو رہی, آپ کی ناکامی آپ کی کمزوری ہے, آپ کی ناکامی آپ کی آپ کے مطلب آپ کا ناقابل ہونا ہے
جی.
تو اپنی قابلیت کا ضرور جائزہ لیا کرے, کیونکہ صلاحیتیں لوگوں کو عموماً آگے بڑھا دیتی ہیں, قابلیتیں لوگوں کو آگے بڑھا دیتی ہیں, مگر کم لوگ ہیں جو اس بات کا جائزہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ مجھ میں کمزوری ہے, مجھ ہی میں قابلیت کی کمی ہے. کیونکہ جب آپ خود کو دیکھیں گے نا تو آپ آگے بڑھیں گے, جب تک آپ دوسروں کو دیکھتے رہیں گے نا آپ اور پیچھے ہٹیں گے. اللہ کرے کہ میں نے آپ کو وہ اپنا معافی ضمیر اپنا موقف پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں.
بہت پازیٹو بات کہی, اللہ برکت دے آپ کو. میرے پاس ایک اور جو میسج کے ذریعے آیا ہے کوشچن, وہ یہ ہے کہ جاب کے تقریباً سبھی پروسیس مکمل ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک جوائننگ جو ہے یہ نہیں ہو پا رہی, جوائننگ لیٹر ان کو ایشو نہیں ہو رہا ہوگا, یہ ان کا ایشو ہے, یہ مسئلہ ہے.
مطلب ایسے میں کیا ہوتا ہے، آتے سمجھتا ہے نظر لگ گئی ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی مطلب اگر ہم یہ نہ بولے نا یہ نہیں ہوا ہے تو رابطے بھی نہیں کریں گے اتنی جلدی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی تھوڑا بتانا ضروری ہوتا ہے نا جنید بھائی؟
جی بالکل،
ہاں میں بالکل بالکل کر رہے ہیں.
اچھا
اچھا چلے، تو یہ ہوتا ہے. اصل میں دیکھیں کمپنیز کی اپنی اپنی پریکٹس ہوتی ہے، اور بعض اوقات کمپنیز کے پاس آپشنس ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی اپنا جاب کا لیٹر دیا ہوا ہے، ایون کہ وہ ایز اے انٹرویو آپ کلیئر کر چکے ہوں گے، لیکن کمپنیز کے پاس آپشنس ہوتے ہیں، اور اچھے سے اچھے آپشنس ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو انہوں نے کوئی بی کلاس میں رکھا ہو، اور ایک کلاس کی ان کے پاس آلریڈی اپلیکیشنز موجود ہوں کہ وہ ایک کلاس کو لے کر چل رہے ہوں. تو ایسی سچویشن، ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ ایک کلاس کو پورا نہیں کر سکیں گے تو بی کلاس کی طرف جائیں گے. ایک مت ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کام نہ ہونے کی صورت میں کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کروا دیا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہو رہا ہے تو ضروری کسی نے کچھ کروا دیا ہو. آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو ضروری کچھ کروا دیا. اچھا جب آپ خوش ہو رہے ہوتے تب آپ کیوں نہیں سوتے، کسی نے لگتا ہے کوئی اچھا کروا دیا جس کی وجہ سے میں خوش بہت ہو رہا ہوں. آپ کو برائی پہ کیوں اپنے آپ کو اس طرح کی وسوسے سے آتے کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہوتا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کسی نے کچھ کروا دیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے روحانی علاج ضرور ہمارے یہاں عموماً ہوتے ہیں کہ مطلب کہ کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے. جیسے کہ اٹک گئی ایک چیز نا، اٹک جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. تو اس کے لیے جنید بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، مگر اس کو یہ ضرور نہ لیا کرے، یہ کبھی بھی نہ لیا کرے. بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کچھ کروانے والے. یہ ہمارے ناظرین تھوڑا ذہن بنا لیں، بھولتے تو سمجھتے کسی نے کچھ کروا دیا. ارے بھائی تو آپ کا حافظہ کمزور ہے، کسی کا کیا قصور ہے؟ آپ کے اندر مینجمنٹ صلاحیت نہیں ہے، کوئی چیز اپنی جگہ، دوائی اپنی جگہ پر آپ رکھتے نہیں ہیں، چاقو چوری کینچی آپ اپنی جگہ پر رکھتے نہیں ہیں، نیل کٹر آپ اپنی جگہ پر رکھتے نہیں ہیں، چیزیں آپ اپنی جگہ سنبھال کے رکھتے نہیں ہیں. رکھتے تو بھول جاتے کہاں رکھا ہے. ایبسنٹ مائنڈیڈ پرسنالٹی آپ بنے ہوئے ہیں، اور الزام آپ کسی اور پر لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. میں دوبارہ عرض کر دوں، اپنی کمزوریاں اپنی خامیوں کا لازمی جائزہ لیں، ورنہ آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جنید بھائی، کوئی راستہ بتائیں.
آپ نے بہت بہترین بات ارشاد فرمائی. عموماً تعویذات یا تاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں، جب ان کے استعمال کر کے ان کو جوابات دیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنات کا معاملہ نہیں ہے. یعنی بڑی حیرت کن نگاہ سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی بعض اوقات صورتحال سامنے آتی ہے. اب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ کسی کو کامیابی نہیں مل پا رہی، تو فوراً ذہن جائے گا کہ یار کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے. اس کی ظاہری بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. بعض اوقات کسی کو کام کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جیسے کسی نے کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہے، اس نے مشورہ نہیں کیا. اب اس فیلڈ کے اندر وہ کسی سے تجربہ کار سے مشورہ کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو جاتا. تو مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بہت ساری ظاہری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اب سلمان بھائی نے جو مسئلہ بیان کیا نا کہ کسی نے اپنے پیپر جمع کرائے جاب کے لیے، کسی کے پاس گئے لیکن وہاں سے رپلائی نہیں مل پا رہا ہے، تو حصول روزگار کے لیے اور جاب کے لیے کوئی جائے یا انٹرویو میں کے لیے کوئی جائے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور خیر و عافیت کے ساتھ یہاں پر میری جاب پکی ہو جائے، تو اس کا ایک عمل ہے. تو جانے سے پہلے یہ عمل کرنا ہوگا. اول اور آخر
کر چکے نا
جی،
تو کر چکے
نا. اب وہاں سے
یہاں عمل ہم اس کو بتائیں گے
جی،
تو یہ کہیں گے میں تو کر چکا ہوں، مجھے تو وہ بتائے کہ میری اپلیکیشن ابھی، میری تو جاب ہو چکی ہے، اب مجھے اس کا حل نکال کر دیں.
اس کا بھی میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں. ایک تو وہ ہوا کہ جو جانے سے پہلے کرنا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. جانے سے پہلے اگر کوئی 41 مرتبہ یا عزیز
41 ٹائمز
41 بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا عزیز پڑھ کر چلا جائے تو اللہ کی رحمت سے اسے کامیابی نصیب ہوگی اور سامنے والے کے دل میں اس کے لیے نرمی بھی پیدا ہو جائے گی. یہ سامنے والے کے دل کو نرم کرنے کا بھی ایک نسخہ ہے. ہم اپنا جائز کام کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دل بھی نرم پڑ جائے اور یہ سامنے والا ہم پر مہربان بھی ہو جائے، تو جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیز پڑھ کر چلے جائیں. اچھا پھر دوسرا یہ کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے فارم جمع کروا دی، اب وہاں سے رپلائی آ جائے، میرا یہاں پر کوئی اچھا سیٹ اپ بن جائے، تو اب اس کے لیے ان شخص کو چاہیے کہ یا سمیعو یہ 100 مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے، ایک تو اس وظیفے کے دوران بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے گی اللہ کی رحمت سے وہ قبول،
یہ سننے والے
جی۔
اچھا، اب کسی نے مفتی صاحب یا عزیزو پڑھ کر چلا تو گیا، کتنی میں 41 ٹائم،
41 میں 41 ٹائم،
اچھا آپ کو نہیں ملی، کسی اور کو مل گئی، پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی یا عزیزو پڑھاؤ 41 ٹائم اور آپ سے زیادہ قابل ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔
اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بعض اوقات اعتقاد کی کمزوری بھی ہوتی ہے جس
نہیں، اعتقاد دونوں کا مضبوط ہے، مگر یہ کیوں لے کے مطلب کسی اور کو نہ ملے میرے کو ہی ملے؟
پھر اللہ تبارک و تعالی
اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سا رسک بہتر ہے،
سبحان اللہ،
ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب یہ ایک سپورٹنگ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے، اور یقیناً اللہ کریم بہتر جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو یہ وظائف وغیرہ میں پڑھیں، مگر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس یقین کامل کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اللہ میرے لیے بہتر فرمائے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اور اگر کسی کو کچھ مل گیا اور آپ کو نہیں ملا، تو آپ اس کے معاملے میں بھی کسی کے لیے بدگمان یا حسد کا شکار نہ ہو۔ آدمی پڑھتا وڑھتا بہت ہے، اور بہت ہو رہا تو وظائف پڑھتا ہے، اور بڑا مطلب کہ نشان بھی لگا لیتا ہے یہاں پر نماز کا، مگر اس بد نصیب کے دل سے حسد نہیں جاتا،
اللہ یعوذ باللہ،
اس بد نصیب کے دل سے نا لوگوں کے لیے کینہ و بغض نہیں جاتا۔ تو ایسا کبھی نہ کیا کرے، اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو کسی کے بھلے میں اپنا بھلا تصور کرنے کی بھی آپ کوشش کریں کہ ہر انسان ڈاکٹر کی کلینک میں جب مریض جاتے سمجھتے ہیں سب سے زیادہ مریض میں ہی ہوں، سب سے زیادہ بیمار میں ہی ہوں، تو ایک سے ایک ہوتا ہے، تو اپنے اندر ایک ہمت اور حوصلہ پیدا کریں۔ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے
اس میں، جیسے یہی حسد والی جو کیفیت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اور اپنے امتیوں کو اس بات کا واضح طور پہ حکم ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں رکھنا۔ تو وہ یہ کہ حسد میں بلا وجہ کا ایک آدمی اپنے آپ کو اور جلا رہا ہوتا ہے، ایک تو نوکری کے حصول کے لیے انٹرویو کی محنت، اس کی تیاری، وہ بھی ہو گیا، اب اس کے بعد رپورٹ نہیں آ رہی کہ آپ جاب پر آ جائیں، اب اپنے ہی ساتھی، اپنے ہی ساتھ، اپنے ہی ایک دوست بھی ساتھ گیا تھا، اس کو سلیکٹ کر لیا گیا، وہ جاب پہ چاہتا
ہے یار، اس کے بعد سورس ہوگی، وہ کیسا حال ہوتا ہوگا سلمان بھائی جب یہ سارے انٹرویو میں ایک لائن میں بیٹھے ہوتے ہوں گے
جی،
ہر کوئی سوچتا ہوگا میرے کو ملے یار، اس کو نہیں ملے، میرے کو ملے اس کو نہیں ملے،
سیٹیں منتخب،
میرے کو ملے اس کو، ایک ہی سیٹ ہے، سی او کی، سی او ایک ہی ہوتا ہے کمپنی کا، ٹھیک ہے نا، اب سی او کی پوسٹ چاہیے اور سی او کی سیلری بہت اچھی ہوتی ہے ایک کمپنی کا، اور اس کے لیے سارے صلاحیت با صلاحیت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
جی۔
اب مل گئی تو یہی آئے گا، یار اس کی سورس ہوگی، کسی منسٹر کا فون آ گیا ہوگا،
رشوت کھلائی ہوگی،
رشوت کھلائی ہوگی، ہزار قسم کی چیزیں کریں گے۔ اب ان چیزوں میں پڑھ کر آپ بولو گے میرے کو کچھ ہو گیا ہے، آپ کو واقعی کچھ ہو گیا ہے، آپ کو حسد حسد ہو گیا ہے، آپ کو کینہ کینہ ہو گیا ہے، آپ کو بغض بغض ہو گیا ہے، اور اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں، کوئی اور علاج ولاج نہیں کرے گا
جی۔
تو ایسا نہ کرے، اور خوش رہنے کی عادت پیدا کرے،
سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے علاوہ ہزاروں نے لاکھوں قسم کے رزق دیے ہوئے ہیں،
اللہ
جس سے آپ کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے،
سبحان اللہ۔
آگے جا رہے ہیں
جی، جی بالکل آگے چلتے ہیں، کالز بھی ہیں، کالز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔
میں ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے انوار الحسن قادری بات کر رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا بروز قیامت صرف فرض نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یا نوافل کا بھی سوال کیا جائے گا، یا جو باقی عبادات ہیں ان کے نوافل وغیرہ یا کوئی اور عبادت ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، یا صرف فرض نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟
مفتی صاحب، ہے یہ شرعی مسئلہ،
بروز قیامت انسان سے اس کے فرائض سے متعلق سوال ہوگا، جیسے نماز سب سے پہلے حقوق اللہ کے اندر نماز کے حوالے سے سوال ہوگا، اگر نماز کمپلیٹ ہوگی، مکمل ہوگی، تو آدمی کی ایک نجات کی صورت بنے گی، اور اگر نماز مکمل نہیں ہے تو نوافل کے ذریعے سے ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو جو حساب ہونا ہے وہ آدمی کے نوافل پر نہیں ہوگا کہ اس نے نوافل کتنے پڑھے، صلاۃ و تسبیح کتنی پڑھی، اشراق و چاش کے نوافل پڑھے نہیں پڑھے، تو جو فرائض اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر عائد کیے ہیں، لازم کیے ہیں، ان کے بارے میں آدمی کی کوتاہی اگر ہوئی تو اس کے بارے میں پرسش ہوگی، اس کا حساب ہوگا، اس نے فرائض کتنے ادا کیے، کتنے ادا نہیں کیے۔ جو نوافل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرائض کی تکمیل کے لیے یعنی اس کی ایک صورت بنائی ہے، اگر فرائض میں کمی ہوگی تو نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی، لیکن اگر کسی نے نوافل ادا نہیں کیے تو اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، نوافل کریں گے تو یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بنیں گے، اگر نہیں کیا تو اس پہ کوئی پوچھ گچھ یا عذاب یا عتاب نہیں ہے۔
کئی نفلی کام ایسے ہیں پیارے استائیں بھائیو کہ جس کے کرنے سے بہت زیادہ ثواب کا بندہ مستحق بن جاتا ہے، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ یہ کام نہ کریں تو آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے، کریں تو اجر ایسا کہ منہ میں پانی آ جائے، جیسے مثال کے طور پر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، نہ پڑھے زندگی میں ایک بار بھی نماز کے بعد نہ پڑھے، یہ یوں ہی نہ پڑھے اگر آپ، تو آپ سے کوئی قیامت کے دن اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کوئی نہ پڑھنے کی تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، مفتی صاحب ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد جیسے ہی جیسے پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا،
سبحان
یہ بشارت ملی ہے
سبحان اللہ۔
تو ایک طرف دیکھیں کہ نہ کرنے پر کوئی گرفت نہیں ہے، مگر کرنے پر انعام اتنا بڑا ہے تو پھر بندہ کیوں نہ کرے یار،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
گرفت نہ ہونے کی وجہ سے بندہ چھوڑ دے، یا پکڑ تو نہیں ہے نا، یہ اس وجہ سے بندہ عمل چھوڑ دے، اس سے اچھا نہیں کہ بندہ اس یہ سوچ کر عمل کرے کہ انعام کتنا بڑا مل رہا ہے۔
سبحان اللہ،
ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ اب دیکھنے کو مل رہی ہے، فرض تو نہیں ہے واجب تو نہیں،
پرائز بونڈ مفتی صاحب لوگ گھر میں رکھتے ہیں
جی،
ان کو پتا ہے کہ پیسے گریں گے نہیں، جتنے کا لیا ہے اتنے کا بک جائے گا، ٹھیک ہے، نقصان نہیں ہے، مگر لیتے پھر کیوں ہے، انعام ہے یار،
انعام
لگ گیا تو نام ملے گا نا، جب انعام کے نام پر بونڈ رکھ سکتے ہو
کیا بات،
تو پھر یار آخرت کے انعام کے نام پر ہم نیک عمل کیوں چھوڑ دیں ہم،
واہ واہ سبحان اللہ۔
تو نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے،
حالانکہ اس میں پرائز بونڈ کی مثال میں اور یہ نیک اعمال کے اندر بہت فرق ہے،
تقابل نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے،
یہی کہ پرائز بونڈ کھلے نہ کھلے،
ہاں نہیں کھلتا، اتنا منہ یاد ہے پھٹے ہوئے پرائز بونڈ،
نوافل پر جو اجر و ثواب ملے گا تو وہ آدمی کو پھر،
ہاں ان کو فون آئے گا تھوڑی دیر، ہاں جنید بھائی کو فون آتے ہو گے، ہم نے ایک سال سے پرائز بونڈ رکھا ہوا، لگتا نہیں لگتا کسی نے کچھ کر دیا ہے،
بالکل آتے ہیں،
آپ نے فون نہیں کیا کہ ہمارے پاس لے آؤ، پرائز بونڈ بھی دیکھ لیں گے، اجارت بھی ہو جائے گی، پتا بھی چل جائے کتنے کے، تو دم بم بھی کر دیں گے، اچھا بولو گے لگ ہم لوگ آپ کی پرائز بونڈوں پہ دم کر دیں گے،
بلکہ یہاں
یہ گاڑی بھر کے لے آئیں گے،
اللہ
بدان مدینہ کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوگی، اور آپ کا اسٹوڈیو میں سلسلہ نہیں ہو رہا ہوگا، آپ کا یہ یونیورسٹی روڈ میں سلسلہ ہو رہا ہوگا، کتنے لوگوں کا پرائز بونڈ،
یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا عمل کر دیں، کوئی کارڈ کا عمل کریں کہ ہمارے یہ پرائز بونڈ کھل جائیں
یار، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی یہ گرے کھل جائے، ہم سے غیبت نہیں چھوٹتی یہ گٹھان کھل جائے، ہم سے نیک اعمال نہیں ہو پاتے یہ کوئی نحوست ختم ہو جائے، اس طرح کی بھی کولے آتی ہوگی لیکن اس کی کوانٹیٹی کم
کم ہے
جی، کم بہت کم۔ چلیں سلمان بھائی آپ مسلسل لکھتے چلے جا رہے ہیں،
یہ بڑی ورسٹیلٹی والے سوال آ رہے ہیں،
کیا آ رہے ہیں
سوال،
ورسٹیلٹی کر دے، اس مسئلے کا بھی حل کرنا پڑے گا
جی،
اس کے لیے میرے پاس بھی کوئی پروفیشنل آدمی نہیں ہے،
مطلب اس کا یہی ہے کہ مختلف نوعیت کے مختلف قسم کے سوال آ رہے ہیں، یعنی ایک طرح کے نہیں آ رہے، مختلف طرح کے آ رہے ہیں، جیسے ابھی
ایک طرح کے لوگ نہیں ہمارے ساتھ
جی، ابھی جو میں لکھ رہا تھا میں وہی کر لیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے،
صبر کرے اللہ دے تب بنائے، کئی لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے اور وہ ان کا گھر نہیں ہوتا، آپ ہمت کریں صبر سے کام لیں اور اللہ نے جو چھت دی ہے اس پر شکر ادا کرے،
کیا بات،
اور یہ سوچے کر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتا میں،
سبحان اللہ۔
تو بعض جیسے مثال کے طور پر آپ گرمی میں کھڑے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں یار گرمی بہت ہے، کیا گرمی کم ہو جائے گی، فلسفرز کا ایک جملہ ہے کہ بہت سے مسائل ایسے جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، گرمی بہت ہے آپ گرمی میں کھڑے ہیں کیا مسئلے کا حل نکالیں گے، سوائے اس کے کہ آپ گرمی برداشت کریں، سردی بہت ہے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہاں حل کب نکلے گا جب آپ پنکھے کے نیچے جائیں گے، جب آپ کسی چھت کے نیچے جائیں گے، جب کسی اے سی کے پاس چلے جائیں گے، اوکے، بٹ کرنٹ ٹائم میں جب کیا دھوپ میں کھڑے مزدور مزدوری کر رہا، مزدور کو بولا جائے گا بلڈنگ بناؤ تم کو ہم چاروں طرف اے سی لگا دیں گے، اور اے سی کے اندر تم کو گاڑا بنانا، اے سی کے اندر تم نے اینٹیں لگانی، نہیں نا، اس نے کمپرومائز کیا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے گرمی میں بھی کام کرنا ہے، تو بات مسائل ایسے ہوتے پیارے اسلام بھائیو جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، تو ان کو حل کی طرف لے کے جائیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر زیرک یو کے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، چلے اسی مسئلے کو ڈاکٹر زیرک کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ،
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ،
ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ کوئی نفسیاتی معاملہ لگتا ہے کہ انسان کے پاس کسی کام کے کرنے کی پوزیشن نہ ہو اور وہ اسی پر غور کرتا رہے، اپنے آپ کو یہ ہلکان کرتا رہے کہ یار میرے پاس یہ نہیں ہے، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ زیادہ سوچے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نفسیاتی مریض ہو جائے گا اور پھر اس کو یہ جو چیزیں اچھی اچھی دیکھے گا اور میں یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں پا سکتا، تو یہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے گا، اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا رہے گا اور یوں یہ مطلب کسی کھائی میں گرتا چلا جائے گا اور بہت سارے کرنے کے کام، خوش رہنے کے کام، اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے کاموں سے بھی یہ باہر نکل جائے گا. واٹس یور اوپینین سر؟
سب سے پہلے تو جزاک اللہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کا. تو جہاں تک جو آپ نے شروعات کیا ہے اس میں دیکھا جائے تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ماہرین نفسیات یا جو کلینیکل سائیکالوجسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے دو طرح کے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کا وہ ہمیں بتایا. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ اور ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے جب اس کو کوئی چیلنج آئے، کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک آئے، تو یہ کہے گا کہ سوچے گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور اس کام کو میں ایسے کر سکتا ہوں اور میں کوشش کروں گا اور اس کام کو کر کے ہی رہوں گا. اور اس کو بولتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ. اور یہ بندہ جب اس طرح شروع کرے گا تو بد آخر منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اور اگر اس کو کوئی کمی کوتاہی رہتی بھی ہوگی یا مسائل کا شکار ہوگا تو وہ ان مسائل سے سیکھے گا. اور دوسرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ. فکسڈ مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو بندے کے کچھ ذاتی تجربات منفی ہوئے ہوتے ہیں لائف میں، اور جب اسے کوئی چیلنج پیش آتا ہے یا کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو وہ پہلے سے ہی یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اسکل نہیں ہے اس کو کرنے کی، میں اگر فیل ہو گیا اس کے کرنے میں تو میری بدنامی ہوگی. تو یہ جو فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ خامیوں کا سبب بنتا ہے. اور اکثر جب لوگ کوئی کام کرنے جاتے ہیں اور ان کو فیلئر ہو جاتا ہے تو وہ بجائے اپنی خامیوں پر نظر کرنے کے وہ ان فیکٹرز کو بلیم کرتے ہیں جو ان کے اپنے اختیار میں ہی نہیں ہوتا، جن سے یہ کچھ نہیں کر سکتے.
ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بعض شخصیت ہوتی ہے جن کو کہتے ہیں اولو العزم پرسنالٹیز. یہ اولو العزم کہلاتے ہیں، جیسے بعض انبیاء و رسول جو ہے نا ان کو اولو العزم کہا گیا. یہ ایک وصف ہے جو اللہ کریم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے جب وہ بہت اعلیٰ ہمتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور کسی کام کے کر لینے کا ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اور پھر جس کام کے کرنے کا یہ عزم کرتے ہیں پھر اس میں یہ اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں اور پھر اس میں پھر یہ اپنے اندر قابلیت و صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. تو ایسے اسلامی بھائی جو کہ بیچارے چاہتے ہی ہیں کہ میرے پاس کوئی گھر ہو، مکان ہو، آپ اس میں خود کو ہلکان کرنے کے بجائے، خود کو اداس کرنے کے بجائے اب اللہ کریم سے دعا کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یقین مانیں، اس پر صبر بھی کریں اور اس پر شکر بھی کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے پیارے اسلام بھائی، میں کو بتاؤں کہ تبدیلی مکان جو ہے نا یہ تبدیلی حالات کا بھی سبب بن جاتا ہے کہ بعض اوقات بندہ رہتا کمزور گھر میں مگر حالات مضبوط ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رہتا مضبوط گھر میں حالات کمزور ہو جاتے ہیں. جگہوں کے بدلنے سے بعض اوقات حالات کا بدلنا بھی واقعات کے ساتھ ثابت ہے. تو بعض اوقات وہ جگہ جو کہ بظاہر آپ کو کمزور نظر آتی ہے مگر اللہ نے آپ کے لیے وہاں پر آسانیاں، راحت اور وہاں بہت ساری بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنایا ہوا.
سبحان اللہ، واہ واہ.
تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات گھر بدلو راس نہیں آتا، کاروبار بدلو راس نہیں آتا، شہر بدل لو تو راس نہیں آتا، بعض اوقات راس بھی آ جاتا ہے، یعنی بعض اوقات وہ چیز حل ہوتی ہے. یہ ایک ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ آپ کو ہمت و صبر عطا فرمائے.
آمین.
کچھ بتائیں گے بھیا ان کو
گھر کے حوالے سے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ گھر بنانا چاہ رہا ہوں، اس میں مسائل آ رہے ہیں، تو اپنا ذاتی گھر ہو جائیں. تو اس حوالے سے ایک مخصوص عمل ہے، اپنا ذاتی گھر ہو جائے. تو جس کو یہ خواہش ہو کہ میں اپنا ذاتی گھر بنانے میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس شخص کو چاہیے کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، صرف یہ ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے. پڑھنی ہے کتنی مرتبہ؟ تعداد سماعت فرما لیجیے، 1469 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا جائز مقصد میں کامیابی کے لیے اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس حوالے سے دعا کیجیے اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ.
ہم اس کو سبب بننے کا مخصوص کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز مقصد کے لیے ہے، تو خالی مکان ہی تو جائز مقصد نہیں ہے نا،
اور بھی دیگر جائز مقاصد ہیں.
یعنی ہم ایک شخص کو ہم دوائی دے رہے ہیں
جی،
اور ہم کہے کہ آپ کو اگر یہ چار پرابلم ہے تب بھی آپ یہ دوائی استعمال کر سکتے، ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس بار بار آئے اپنی بیماری لے کر.
لیکن خاص کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان مخصوص مسائل کے حل کے لیے یہی وظیفہ کارآمد ہوتا ہے.
سلام قولا من رب الرحیم
جی،
یہ سورہ یاسین کا حصہ ہے.
1469 مرتبہ،
1469
1470 میں ایک کم، 1469
تو یہ لکھ لیا ہم 1469 سلام قولا من رب الرحیم،
مدینہ مدینہ،
ٹھیک ہے یہ لکھ لے. اللہ نے چاہا تو مکان کی بھی اللہ نے صورت بنا. لیکن ایک آیت کریمہ یاد آ رہی مفتی صاحب، سورہ بقرہ کی،
عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم،
ان قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگے پسند آئے مگر اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو.
آیت کریمہ کا ایک جز یہ بھی ہے وعسى ان تقرہوا شیئا وهو خیر لکم،
قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کا پہلو رکھا ہو.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون،
اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. تو یہ آیت کریمہ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں، مسائل کا حل ہے.
سبحان اللہ،
اگر کوئی مجھ سے یہ کہنا کہ یار مسائل کا حل قرآن کریم کی آیات سے دو، تو جو میں آیت تلاوت، مجھے جو آیتیں یاد آئیں گی نا یا جن آیتوں کے بارے میں نے پڑھا ہے، ان میں یہ ایک نمایاں ترین آیت ہے جس میں اللہ کریم پر انسان کا جو حسن ظن ہے اس میں اور اضافہ ہوتا
سبحان
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے
جی،
اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا اس کے بارے میں گمان کیا جائے.
سبحان اللہ،
تو ایک تو یہ ضرور رکھے کہ مجھے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا، یہ حال میرے لیے بہتر ہے. یہ معاشرت، یہ دیگر چیز، اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا تو یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے بہتر ہے، تو یوں مطلب کہ کیٹیگریز بنانے پڑیں گے.
ٹھیک ہے، میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 16 سال ہے مگر میرے بال سفید ہو رہے ہیں، میرا مسئلہ یہ ہے.
آپ کی عمر
16 سال ہے،
بال ہیں پیدے تو ہیں، نہ ہوتے تو کوئی کہتا ہے میری عمر 16 سال ہے لیکن میں گنجا ہو گیا ہوں، تو گنجے کو دیکھیں گے نا تو آپ کو آپ کے سفید بالوں پر شکر کا پہلو پیدا ہو جائے گا.
سبحان اللہ،
ٹھیک ہے، اس طرح مطلب کہ اور اپنے اعضاء بدن پر غور کریں اور شکر کے پہلو تلاش کریں اپنی سفید بالوں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بال سفید ہیں، بال سفید کی جگہ پر کچھ اور نہیں ہو گیا، یا جسم میں خدا نہ کہا تھا سفید نشان ہی نکلا، آپ کے منہ پر سفید نشان نہیں ہوں گے اللہ آپ کو شفا دے، اور آپ کے ہاتھ پہ سفید نشان نہیں ہوں گے، بعضوں کو سفید نشان سفید داغ ہو جاتے ہیں، برس کا مرض جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، یہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا آپ ان چیزوں سے محفوظ ہیں. اور رہے بال سفید، تو اب سفید بال کو کالا سفیدی کیسے ختم ہو، یہ ان کا حل یہ، ان کو اثر میں بعضوں کو ہے نا، یا شاید ہماری اس باتوں میں اتنی دلچسپی نہ ہو بعضوں کو، وہ یار حل دو نا یار، ان کا یار حل دو نا یار، بیٹے حل نکالنے کے لیے ہو اور ہم مسئلہ بیان کرتے ہو، تم ہم کو کوئی نہ کوئی فلسفہ دے دیتے ہو.
فلسفہ بھی ایک حل ہے،
اس میں
یہ فلسفہ خالی فلسفہ برائے فلسفہ نہیں ہے نا،
یہ تسلی ہے
الحمدللہ،
تسلی بہت بڑا حل ہوتی ہے. صرف ڈاکٹر کہہ دیتا نا مریض کو کہ بے فکر ہو اللہ چاہے گا تو بہتر ہو جائے گا، یہ تسلی مریض کو کتنا بہتر کر دیتی ہے.
درست،
اور خالی ڈاکٹر کہتے ہیں نا یار سوری یار ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن دو چار گھنٹے رہ گئے، تو یہ خالی بولنا ہے نا یہ دو چار گھنٹے بھی لے لے گا.
اسی بات،
بھائی حکیم صاحب کچھ حل ہے سفید بال؟
سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس کا بہت بڑا حل ہے کہ اگر مریض کے دل میں تسلی پیدا ہو جائے اور اچھی امید وہ رکھے اور ٹینشن سے یعنی کہ دور رہے اور یہ سوچے کہ شکر کا پہلو اس کے سامنے ہو تو اس کے لیے یہ ایک جو بھی کسی بھی قسم کا علاج ہو تو اس کے لیے بہت بڑا اس کے لیے یہ
نابینا کو دیکھے موتی صاحب
جی جی
آنکھ ہی نہیں ہے اس کے پاس گونگے بیرے کو دیکھے بولنے سننے کی صلاحیت ہی نہیں آپ کو بھی آپ بتاؤ پچھلے دنوں جو ہمارا امیر سننے کے ساتھ وہ وعدہ رہا خصوص اسلام بھائیوں کے ساتھ ایک اس طرف نابینا بیٹھے تھے
جی
جو بول بھی سکتے تھے سن بھی سکتے تھے
جی
اس طرف آنکھ والے بیٹھے تھے مگر نہ بول سکتے تھے نہ سن سکتے تھے
اسی بات
امیل سنے تھے ان سے کیا پوچھا پتا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم سے تمہاری آنکھیں تمہیں ملیں اور بولنے اور سننے کی صلاحیت لے لی جائے تو انہوں نے کہا نہیں کیا کہا
نہیں.
الگ آنکھ دیکھنا
اسی بات
یہ کتنی بڑی نعمت ہے انہوں نے کہا نہیں میرے سننے تھے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آپ سے آپ کو بولنے اور سننے کی صلاحیت دے دی جائے مگر دیکھنے کی صلاحیت لے لی جائے کہا نہیں یار یہ دونوں اپنے حال میں کتنے خوش تھے یار
اللہ
کمال ہے یار یار سفید بال بل کدھر چلے گئے یار
مرشید توجہ بھی کیسی دلائے گی نا
دیکھے نا
احساس نعمت
احساس نعمت کے نہیں ہم مطلب یہ ان کو دیکھ کر سمجھ رہے ان کے بارے میں دیکھ رہے ہم بہتر ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ہم ان سے بہتر ہیں
سبحان اللہ
تو دنیاوی لحاظ سے خود کو نیچے والے کو دیکھیں گے نا تو آپ کو صبر و شکر کے پہلو آئیں گے اور انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے ہم آپ کو مسئلے کا جو حل دیں گے نا اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے راحت کا سامان ہوگا
سبحان اللہ
انشاءاللہ پھر بھی ظاہری اسباب پر بھی چلتے ہیں
اس میں ایک تو ان کو چاہیے کہ یہ کھارے پانی سے بچا کریں کھارا پانی جو ہے یہ بالوں
اب تو جو ہونا تھا خلیل بھائی ہو گیا
آئندہ
اب تو جو ہونا تھا ہو گیا اب اگر کھارے پانی سے بچیں گے
مزید بھی
اچھا ٹھیک ہے
بگڑنے سے بچے گا
اچھا بگڑنے سے بچے گا
اور جو ایسے بھی ہیں جو سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ بالوں کے لیے جو ہے وہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پانی ہی نہیں آتا ایسا تو کم از کم سر جو ہے وہ میٹھے پانی سے دھویا جائے تو یہ فائدہ مند ہے اور انہیں چاہیے کہ آملے کا مربع لے لیں آملے کا مربع چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں اس کے سبز کلر کے تو ایک پیس صبح کھا لیں خالی پیٹ اور ایک پیس جو ہے کسی ٹائم شام میں عصر کے بعد مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک ایک پیس استعمال کر لیا جائے
یہ محل عادی تو نہیں آئے گا نا سفید کا کالا بد ایک تو رنگ ہے کالا کرنا
نہیں اصل میں دیکھیں ایک ہے کہ عمر کے حساب سے بال سفید ہوتے ہیں تو وہ تو اپنی ایک ترتیب وار ہو رہے نا کہ
صحیح
پہلے بال نہیں تھے پھر آئے پھر کالے پھر سفیدی کی طرف گئے ایک یہ ہے کہ کم عمری کے اندر کسی بھی چیز کی بنیادی کمزوری ہے
کمزوری کی وجہ
اس کمزوری کی وجہ سے کالے بالوں کو رکھنے والے جو بھی فیکٹر ہوں گے وہ کم ہو گئے اب وہ شاید خون کا مسئلہ ہوتا ہوگا کیا مسئلہ ہوگا تو جب ادویات کے ذریعے سے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی تو بسا اوقات یہ سفید بال کالے بھی ہو جاتے ہیں بعض مریض ایسے دیکھے گئے خود میرے بڑے بھائی مرحوم ان کے بال سفید ہوتے جا رہے تھے لیکن چونکہ وہ گردے شاہ امیر اہل سنت نے لقب دیا تھا گردے شاہ ٹرانسپلانٹ مطلب ان کے ڈائلیسس وغیرہ بھی ہوتی تھی تو اس میں جو ادویات وہ کھاتے تھے تو ایسا محسوس کیا گیا تھا کہ ان کے بال جو سفید تھے وہ کالے ہوتے جا رہے تھے
اچھا
ادویات اب وہ کسی اور مقصد کے لیے دوا لے رہے ہیں لیکن جو ان کی بالوں کو سفید کرنے والی چیز
وہ گروتھ کر رہی تھی
وہ سفید ہی یعنی اب وہ سیاہی کی طرف مائل ہو گئی
اس میں مزید یہ کہ آملے کا مربع ہے کہ ایک ایک صبح شام استعمال کر لیا جائے اور بالوں کے لیے جو تیل یا آئل استعمال کریں وہ تل کا آئل بہت اچھا ہے بالوں کے لیے
تل کا آئل
جی جی تل کا
تل ہیئر تل کو کیا بولیں گے انگلش میں ہاں مولانا چلو
تل
میں انگلش کے ایکسپرٹ بن کے نہیں بیٹھا ہوا میں تو مسکین سا آدمی ہوں
کیا شان ہے آپ کی مسکینی کی یار رمضان میں کیوں نہیں بتایا
چلے جی اسے تلی کا آئل بھی کہا جاتا ہے اور تل کا آئل بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ آملے کا مربع اور تل کے آئل کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کر لیں ہڑ بھیڑا آملہ
مر گیا
ہڑ بھیڑا آملہ یہ تین چیزیں ہیں لوگ بالوں کے حوالے سے ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ایسا مجرب علاج ہے کہ یہ دو تین چیزوں پر, یہ جو عرض کیا, ایک تو آملے کا مربع اور نمبر دو تل کا آئل, اور تیسری چیز جو ہے ہڑ, بھیڑا اور آملہ.
یہ جن کے بال جھڑتے ہیں یا اگتے نہیں ہے زیادہ, کیا اس کا بھی حل ہے؟
اس کا حل یہ
نہیں, یہ نہیں ہے.
یہ یار یہ سمجھدار لوگ ہیں یار, بالکل
اس کے لیے الگ لائیں گے, اس کے لیے الگ لائیں گے, یہ پڑھ لکھ کر کتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں یہ لوگ.
اچھا جی,
آپ ہو گیا آپ کا
آج اس کا
یہ مکمل نہیں ہوا.
اچھا مکمل,
ہڑ اور بھیڑا اور آملہ یہ آپ 100-100 گرام آپ لے لیجئے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو موٹا موٹا کوٹ لیجئے, اور پھر رات کو 2 چمچ ایک پانی, ایک گلاس پانی کے اندر, مٹی کا برتن ہو تو اچھا ہے, اس کے اندر آپ اس کو ڈال لیں اور رات بھر یہ بھیگا رہے, اور صبح جو ہے چھان کر اس کا پانی پی لیا جائے خالی پیٹ. تو ان شاء اللہ عزوجل یہ جو بال سفید ہونے کا معاملہ ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے چاہا تو بہت,
اور بھی کوئی اس کے فوائد ہیں بال سفید کے علاوہ؟
بال سفید کے علاوہ مزید جو ہے معدے کے معاملات کو اچھا کرے گا, قبض ہے ان شاء اللہ عزوجل وہ بھی اس سے دور ہوگی, اور آنکھوں کی بینائی بھی اس سے ان شاء اللہ عزوجل تیز ہوگی. اسی طرح سے آملے کا مربع یہ استعمال کریں گے تو اس میں معدے کے اندر جیسے جو گرمائش ہوتی ہے, گیس, تیزابیت وغیرہ, اس میں فائدہ حاصل ہوگا, نگاہ انشاءاللہ بہتر ہوگی.
جن جن امراض کے لیے آپ یہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں, بالخصوص شوگر والے مریض ہیں, شوگر والے, تو وہ اگر آملے کا مربع وہ بھی استعمال کریں گے. اب ان کے لیے یہ دھو کر استعمال کر لیں,
دھو کر استعمال کر لیں
تو انشاءاللہ عزوجل وہ جو کمزوری محسوس کرتے ہیں اس میں بہت واضح فرق محسوس کریں.
اچھا, کوئی اس کا روحانی علاج؟
روحانی علاج اس کا موجود ہے, اپنا سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل یہ آپ لے لیں, اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ اللیل, یہ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہیں سورۃ اللیل, یہ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ
41 ٹائم
جی 41 ٹائمز سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر آپ دم کر دیں, اور یہ دم کیا ہوا تیل آپ نے رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں یہ لگانا ہے, مالش کرنی ہے, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل بالوں کا گرنا یہ بند ہو جائے گا,
گرنا بند ہو جائے گا.
بال جھڑیں گے نہیں,
کالے کیسے ہوں گے؟
کالوں کے لیے بھی انشاءاللہ عزوجل یہ مفید رہے گا. بعض اوقات جیسے اسلامی بہنوں کے سروں کے بال جھڑتے ہیں, اسلامی بھائیوں کے جھڑتے ہیں, کسی کے داڑھی کے بال نہیں نکل رہے, یہ تمام مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ عزوجل یہ وظیفہ مفید ثابت ہوگا.
میسج میں چلے ہمارا مسئلہ بھی حل کریں کہ میں کہتی ہوں بغداد بھائی بڑے بھائی ہیں اور میری بہن کہتی ہے کہ حامد بھائی بڑے بھائی ہیں, اس کا بھی کوئی حل بتا دو.
مسئلہ کوئی نہیں ہے,
جن کا ہے وہ دیکھیں, وہ تو مسئلہ.
بغداد بڑا بھائی ہے, حامد چھوٹا بھائی ہے.
مدینہ مدینہ.
بغداد بڑا بیٹا ہے میرا, حامد میرا چھوٹا بیٹا ہے, قد میں حامد تھوڑا اونچا ہے, اور تو یہ ہو جاتا ہے بعضوں کا دیکھنے میں, لیکن عمر کے حساب سے بغداد بڑے ہیں حامد چھوٹے ہیں. جی
ٹھیک ہے. یہ ایک اور ان کو جو سوال ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے, بلکہ کال شامل کرتے ہیں ان کو بعد میں لیتے ہیں انشاءاللہ. جی
میرا نام محمد محمد طالبہ, میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا نگرانی شورا کے بارے میں سوال ہے کہ بعض اوقات انسان نفسیاتی سا ہو جاتا ہے, ڈپریسڈ, پریشان, اور جس طرح پنسس میں آ جاتا ہے, کسی کام میں دل نہیں لگتا, اس پریشانی میں اکثر گھر والے بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں, تو اس پریشانی کو کیسے دور کیا جائے چڑچڑاپن کو, اور کس طرح مسکراتے ہوئے چیرین و سلام کے مطابق زندگی گزاری جائے؟ جزاک اللہ خیرا.
باوضو رہیں, منہ دھوتے رہیں وضو سے, اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں, اشراق چاش کے نوافل کی پر استقامت حاصل کریں, انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کسی مدنی بہاریں آتی ہیں. لیکن آپ نے ایک اپنا مرض بیان کیا ہے, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر زیرک جو کہ ہمارے ماہر نفسیات ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کا لیتے ہیں, اگر ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ہیں تو.
یہ کافی کامن پرابلم ہے اور اس میں بہت ساری وجوہات ہے نا یہ فرما ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو بچپن سے تربیت جو ہے نا والدین نے کیسے کی ہے, اس کا بھی ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے. بہرحال اگر اس سوال کے حوالے سے کہ ابھی کیا ہو سکتا ہے, تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک کانسیپٹ ہے ہماری سائیکالوجی میں جس کو ہم بولتے ہیں آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں تقریباً اکثر اوقات جب ہم جو ہے جاگ سیکھنے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ہمارے ذہن میں منفی خیالات گردش کرتے رہتے ہیں, اور اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ان منفی خیالات کو جو ہے وہ کس حد تک اگنور کر کے اور جو ہمارے حوالے سے مثبت خیالات ہیں, چاہے وہ کسی کام کے حوالے سے ہوں یا میری ذات کے حوالے سے ہوں یا فیملی کے حوالے سے ہوں, تو جو مثبت چیزیں ہیں ان پر توجہ دی جائے. اب جیسے نگران شورا نے بھی پہلے عرض کیا تھا, ہماری اپنی سائیکالوجی میں بھی اور نفسیات میں بھی ایک بہت بڑا خطر ہے کہ منفی سوچوں کو نظر انداز کر کے مثبت سوچا جائے, اور ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے حوالے سے اپنی اس کی ذات کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کی طرف وہ خصوصی طور پر توجہ کرے. ہمیں اپنی اور دوسروں کی کمزوریوں کا تو علم بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اپنے بھی حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزوریوں کی طرف زیادہ نظر کرتے ہیں, لیکن اپنے ہی اندر اگر ہم اپنی خوبیوں کو بیٹھ کر اس کی لسٹ بنا کر اس کو ہم ایک پیپر پر لکھ کر چاہے تو اپنے بیڈ روم کے دروازے پر لگا دیں, اس کا روز ہم جو ہے وہ دیکھیں اس کو اور اپنی مثبت چیزوں پر توجہ دیں, یہ جو ہے ایک اس کا حل ہے. باقی پھر تربیت پر ہوتا ہے, تربیت کے حوالے سے بھی, اور پھر آپ کی ول پاور کتنی ہے. تو یہ تین چار چیزیں ہیں, اور اگر مختصراً سختی عرض کروں تو منفی سوچیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں ان کو نظر انداز کر کے اپنی خوبیوں کی لسٹ بنا کر آپ کی جو مثبت چیزیں ہیں اس پر توجہ فرمائیں, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عزوجل اس میں بہتری آتی جائے گی.
مفتی صاحب, مثبت سوچ کے بارے میں شریعت کا تصور کیا ہے, شریعت کیا کانسیپٹ دیتی ہے؟
اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو توہم کی شریعت مطہرہ نے بالکل اجازت نہیں دی.
وہم پرستی
جو عام طور پہ جیسے سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک بہت سارے خیالات جو ہمارے عوام میں پائے جاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ولا سفرہ کہہ کے ان سب چیزوں کو پاش پاش فرما دیا کہ وہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سفر کے مہینے کو ایک منحوس نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا, تو نہ کسی فرد کے اندر کوئی ایسی نحوست ہوتی ہے, جیسے بعض اوقات گھر کے کسی فرد کو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی منحوس ہے, یہ اس سے مشورہ نہیں لینا, یہ رشتہ داروں میں یہ آدمی بڑا منحوس ہے تو اس سے نہیں کچھ کرنا, یا کالی بلی گزردہ اس سے وہم لیتے ہیں, یا کوئی بھی اپنے کام کے اندر بظاہر کوئی رکاوٹ
پیچھے سے کوئی بلا لے
تو کوئی بھی ایک رکاوٹ سی محسوس ہوئی تو ایک بد فالی سی لینا شروع کر دیتے ہیں, بد شگونی, جس
اب یار کام نہیں ہوگا
تو اب یہ کام نہیں ہوگا, یا آج بس یہ ناکامی ہی کا منہ کرنا دیکھنا پڑے گا, یا کاروبار آج صحیح نہیں چلے گا کیونکہ یہ آدمی پہلی خریداری.
اچھا کبھی کبھی پتا کیا ہوتا ہے, آدمی بولتے پتا نہیں صبح اٹھ کر کس کا منہ دیکھا تھا یار, یقین مانو صبح اٹھ کر آپ نے اپنا منہ دیکھا تھا,
سب سے پہلے
آپ نے اپنا منہ دیکھا تھا. اب آپ کیا بولو گے, جوتا نکل گیا کیا ماذا اللہ خود کو مارو گے آپ, ایسا تو نہیں کرو گے آپ, کیا تو ہے ہی ایسا, تو آپ بھی ایسے نہیں ہو, آپ اپنے آپ کو بھی منحوس نہیں سمجھ سکتے, کسی اور کو سمجھتے تو دور کی بات ہے. تو ایسا نہ
کیسی ایسا آپ نے بات کی, اپنے آپ کو کون منحوس سمجھتا ہوگا ایسا,
نہیں تو سب کہتے ہیں صبح اٹھ کر پتا نہیں کس کا منہ دیکھا, اپنا تو منہ دیکھا تھا اس نے, اچھا صبح اٹھ کر کیا غلط کام کیا تھا, صبح اٹھ کر آپ نے شیو بنائی تھی, یہ غلط کام نہیں تھا, صبح اٹھ کر آپ نے سنت رسول کو مونڈ کر آپ نے نالی میں بہا دیا, غلط کام نہیں تھا, پتا نہیں کیا غلطی ہو گئی میرے سے, صبح آپ نے فجر کی نماز قضا کی تھی یہ غلطی ہوئی تھی آپ سے, صبح پتا نہیں کیا کر لیا تھا, صبح آپ نے اپنے بیوی بچوں کا دل دکھایا تھا اور کیا کیا تھا, ماں باپ کو آپ نے دل دکھایا تھا اور کیا کیا تھا, پتا نہیں یار کیا ایسی چیز ہو گئی, آپ حرام کمانے کے لیے گھر سے نکلے تھے کیا چیز ہو گئی تھی. تو ایسے 10 چیزیں سوچے یار اپنے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے, بندہ اپنے ہاتھوں کہتا نا خود کردارا علاج نیست, آدمی اپنے ہاتھوں کو خود اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. کتابوں میں لکھا کہ بغیر منڈیر کی چھت پہ کوئی سو جائے, یعنی جس کو دیوار نہیں ہوتی چھت پر, اگر بغیر منڈیر کی چھت پہ کوئی سو جائے گر جائے تو کسی اور کو ملامت نہ کرے, خود کو ہی ملامت کرے کہ بغیر منڈیر کی چھت پہ سویا کیوں یہ. تو ہم بعض اوقات خود اپنے طور پر ہی اپنے, جیسے جنید بھائی نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارے ڈیسیجن غلط ہوتے ہیں, ہمارے ٹائمنگز غلط ہوتی ہیں, مشورے غلط لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ہو جاتا تو کہتے کسی نے کچھ کروا دیا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے,
آمین.
جی چلیں
کال شامل کر لیں,
مرضی آپ کی.
جی کال.
نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بسا اوقات بندہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو بعض افراد مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے. اب جو مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے بالفرض اگر وہ بچوں کے دادا دادی ہیں تو اب وہاں پر میوزک بھی چل رہا ہوگا اور مختلف چینلز بھی چل رہے ہوں گے. اب بچے ان کمروں میں بھی جاتے ہیں ان کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو اس ماحول میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, ان کو اس چیز سے کیسے روکا جائے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے جب وہ چینلز چل رہے ہوں گے میوزک کی آواز آ رہی ہوگی تو کس طرح ان کو بچایا جائے. اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں اس سے متصل یہ سوال ہے کہ کیا ایسے وقت میں اگر والدین کو سمجھایا جائے تو کیا یہ ان کی بے ادبی تو نہیں ہے, یا بچوں کو اگر وہاں نہ بیٹھنے دیا جائے ان کو وہاں سے دور رہنے کی ترغیب دی جائے تو کیا یہ والدین کی بے ادبی میں تو نہیں آئے گا؟ جزاک اللہ خیرا.
دیکھیے ایک تو مفتی صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ تو بات طے ہے کہ یہ سخت آزمائش ہے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جو گناہ سے بچنا بھی چاہتے ہیں اور افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ الگ ہو جائیں. یہ ڈیول ایشوز ہیں یہ کہ وہ گھر میں گناہ سے بچنے والے اسباب لانے میں یعنی گناہ سے بچنے والی صورتحال پیدا کرنے میں بھی بےچارے کامیاب نہیں ہو پا رہے, بچوں کو بچانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے, الگ ہونا چاہتے ہوں تو ان کے پاس اسباب نہیں ہے وسائل نہیں ہے, تو یہ سب ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ لوگ بچوں کو ماں باپ سے دور نہیں کر رہے, گناہ سے دور کر رہے ہیں. اور والدین کو حسن ادب کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مطلب ان چیزوں سے مطلب اس میں یہ نہ کہا جائے کہ آپ دیکھتے ہیں نا تو اب ٹھیک ہے آپ دیکھیں لیکن میرے بچوں کو کیوں دکھاتے, تو ان کو بھی دیکھنے کی اجازت مت دے دیجئے گا, مہربانی کیجئے گا. تو پھر یہ کہ ضبط کریں, صبر کریں, خود کو روک کر رکھیں. اور زائد اب جب مارکیٹ میں ہوتے تو مارکیٹ میں بد نگاہیوں کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں, لیکن انسان یہ کہہ کے بعد مارکیٹ سے نکل نہیں جاتا کہ یہاں بد نگاہی بہت ہے, عورتیں بہت ہیں, بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں تو میں مارکیٹ میں کیا کروں گا. تو جس طرح مارکیٹوں میں رہ کر ہم اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں اور اس طرح دیگر جگہوں پر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. گھر میں بچائیں آزمائش ہے, اللہ نے چاہ تو اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. انشاءاللہ آسانیوں کے لیے ہم جنید بھائی کی طرف جائیں گے, لیکن یہ کہ مفتی صاحب اس کا کوئی حل نکال کے دے دیں.
اس کے اندر والدین کی جیسے انہوں نے کہا کہ بے ادبی تو نہیں ہے, تو اس میں والدین کی بے ادبی کا معاملہ تو آپ کے انداز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی آپ اپنے بچوں کو اگر برائی سے روکنا چاہ رہے ہیں اور والدین ان کو اس برائی کی طرف لانا چاہ رہے ہیں, برائی کہیں یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ برائی ہے لیکن وہ اس کو لانا چاہ رہے ہیں, تو آپ احسن انداز میں اپنے والدین سے ریکویسٹ کر کے کہ چونکہ یہ معاملہ بالکل غلط ہے, آپ میوزیکل پروگرام دیکھ رہے ہیں, ناچ گانے, فلمیں, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے, گناہ ہے, اس چیزوں کو دیکھنا سننا اس کی شریعت نے ممانعت فرمائی ہے. اس لیے میں بچوں کو اس موقع پر جب یہ گانے باجے چل رہے ہوں تو اس وقت میں نہیں بھیجوں گا. اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کی جائے, بسا اوقات یہ والد کا روکنا اور دادا دادی کا ان کو کھینچنا یہ بچوں کو والد سے بھی باغی کر دے گا, تو بچوں کی بھی
کھینچ تو وہ بھی نہیں رہے ہوں گے. اصل میں جمیل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ گانے باجے فلمیں ڈرامے ٹی وی کی اسکرین یہ خود اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے, اور بچے دوڑتے دوڑتے جاتے تو ہوں گے اور یہ بےچارے والدین پریشان ہوتے ہوں گے کہ یار کیسے بچائیں بچوں کو. یعنی وہ اپنی بیوی کو تو روک لے گا, خود کو روک لے گا. اچھا ہر وقت نہ ماں بیٹھی ہوئی ہے بچوں کی جان پر, نہ باپ ہر وقت بیٹھا ہے بچوں کی جان پر. ٹی وی چل رہا ہو اور کامن میں ٹی وی چل رہا ہو, ایک الگ سے کمرہ ہو تو انہوں نے اپنے کمرے کو بچایا ہوا ہو. اب اس میں والدین سے میری ریکویسٹ ہے مہربانی کریں کہ کیوں اپنے آپ کو گناہگار کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر اس طرح کے جو بچے بچنا چاہتے ہیں وہ بھی بچ نہیں پاتے. تو اللہ کرے کہ فیملی کے اندر ایسا کوئی نظام بن جائے کہ سب مل کر گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. آزمائش ہے, ہمت اور صبر سے کام لیجئے گا, اللہ بہت مہربانی فرمانے والا ہے, لمحے نہیں لگتے پیارے اسلام بھائی حالات کے درست ہونے میں. بے صبری مت کیجئے گا, کیا پتہ کہ آپ کا یہ کرنا آپ کو اور آپ کی اولاد کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہو. تو مفتی صاحب کیا
ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرتے رہیں, اور ایک عمل بھی ہے, قرآنی دعا ہے, تو جن اسلامی بھائی نے قول کی ہے وہ چاہیں تو ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ قرآنی دعا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد آپ یہ ایک ایک مرتبہ
اللہم سے پڑھ لیں،
اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
بعض بزرگوں کی نماز کا یہ وظیفہ ہوتا تھا نماز کے بعد
جی،
لازمی یہ دعا کرتے تھے، امیر سنت بھی جو سمجھے کہ مبالغہ نہ ہو تو امیر سنت کا بھی التزام، یعنی لازمی طور پر آپ یہ دعا اپنی نمازوں کے بعد کیا کرتے ہیں.
مدینہ مدینہ، یہاں ہمارے پاس میسج ہے اور اس میسج میں ان کا جو ہے وہ کہنا یہ ہے کہ اگر شوہر کو بھائی بول دیا جائے تو کیا کیا جائے گا،
مسئلے کا حل چاہ رہے ہیں.
ہاں جی، مسئلے کا حل چاہ
نہ بولا کرے
جی،
اس کا
عادت
کا بیسٹ حل یہ ہے
جی
کہ نہ بولا کریں، ٹھیک ہے نا،
ٹھیک ہے
کہ نہ بولا کریں، یہ بہترین حل ہے کہ آپ یہ نہ بولیں بس.
پھر کیا بولیں، بعض کیا
بھائی کو بھائی تو کیا بولے، تو دنیا بھر کی عورتیں شوہروں کو بھائی تھوڑی بولتی ہے یار، ان کا پرابلم ہے، تو یہ نہ بولے ایک تو بہترین حل ہے کہ آپ بھائی بولنا چھوڑ دیں اور منہ اپنی وہ اصل میں نا بعضوں کی زبانوں پر جو ہے نا وہ یار بھائی
جی 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 جی
سنتے نہیں ہو،
ہاں جی
ابے ارے اوے، یہ بعضوں کے زبانوں پہ نا یہ چڑی ہوئی ہوتی چیزیں،
ایسی بات بالکل.
یہ اس پر تھوڑا سا چیک لسٹ لگائے اور کسی کی ذمہ داری دے دے اور اس پر آپ برداشت کریں کہ وہ آپ کو ٹوکتا رہے کہ آپ یہ نہ بولا کریں،
ٹھیک
ہے. ایک تو یہ بنیادی حل ہے، باقی شرعی مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، گھبراہٹ ہو گئی ہوگی نا
جی،
آؤ بھائی بول دیا
بھائی کے لیے
کیا ہو گیا جی.
لیکن اس طرح شوہر کو عورت بھائی کہے یا شوہر اپنی بیوی کو بہن کہے تو یہ ایک دوسرے کے لیے بہن بھائی کے الفاظ استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اس سے نکاح پر بہرحال اثر نہیں پڑتا. وہ نکاح ایک زہار ایک الگ چیز ہے کہ اس کا ایک جملے کا وہ الگ جملہ ہے، وہ انداز ہی الگ ہوتا ہے، جس سے مرد اور عورت میں نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن ایک حرمت واقع ہو جاتی ہے جب تک کفارے کی ادائیگی نہ کی جائے. اس کو تفصیلی طور پر پڑھنا چاہیں تو سراط الجنان سے 28 پارے میں سورہ مجادلہ.
مفتی صاحب اس کا شروع
قد سمیع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا.
کون سی صحابیہ تھی؟
صحابیہ کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن ان کو اپنے شوہر سے محبت بہت.
کمال ہے یار،
آپ
صحابیہ کی فریاد اس آیت میں
تجادلو کا،
وہ اپنے رب سے
آپ سے قد
ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا مطلب وہ سرکار، مطلب میں کہاں جاؤں، اور اس نے اپنے رب سے وہ صحابیہ نے جو فریاد کی تو اللہ نے آیت نازل کی اللہ سن رہا ہے.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صحابی کا حکم تھا وہ بیان فرما رہے تھے کہ اب تم دونوں کے درمیان سپریشن علیحدگی والا، لیکن وہ بہرحال
آقا میرے لیے کچھ کریں،
آئے 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 اللہ
آقا میرے لیے کچھ کریں، اور اپنے رب سے دعا کر رہی ہے. اور اللہ کریم نے ان کی دعا کیسی قبول کی،
وہ حکم ہی چینج،
وہ حکم ہی منسوخ ہو گیا، نیا حکم آ گیا
سبحان
ان کے لیے
زہار کا کفارہ. پھر یہ رہتی دنیا تک تمام مردوں کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیں تو ان کے لیے بھی کفارے کی صورتیں بیان کی گئیں.
یہ وہ واقعہ ہے مفتی صاحب کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کی بات وہ سنا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اس بات کیوں نہ سنوں کہ جس کی فریاد اللہ سنتا ہے.
اللہ
اللہ کیا وہ صحابیہ کا نام پتہ چل جائے نا،
میں بھی سراط الجنان سے نکالا.
ہاں 28 پارے میں کیا ہے، مفتی صاحب نے یاد دلا دیا
ماشاءاللہ،
بڑی خوبصورت آیت ہے. مفتی صاحب مسئلہ پورا ہو جائے.
ہاں تو اس کے اندر اپنے شوہر کو اگر کوئی بھائی کہتی ہے تو شرعاً ناجائز کام ہے، اور شوہر بھی اگر اسی طرح اپنی عورت کو بہن کہتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے. مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے بہن بھائی کے الفاظ کے علاوہ
جائز نہیں ہے کہنا،
جائز نہیں ہے.
نکاح
نہیں ٹوٹے،
اگر نکاح ٹوٹتا ہوتا تو 2 کے اندر بولتا بہن غلطی ہو گئی چل بھائی.
جیسے دارال افتا میں اس طرح کے آتے رہتے ہیں، اب جیسے شوہر اور میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی تو بس آج سے تم میرے بھائی ہو، تو شوہر بھی کہہ رہا ہوتا ٹھیک ہے تم بھی میری بہن ہو، اب یہ پھر سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا
ہو گیا،
یعنی
آتے ہوگا تو اتنا ہو جاتا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا تو ابھی تو سوری ہے وہ تو ابھی تو بیوی ہے، چل واپس چلتے گھر پر. اے گھر نہیں توڑنا، مسائل کا حل محض گھر کے توڑنے میں نہیں ہے. گھر میں اگر آگ لگی ہو نا تو کوشش چکے آگ بجھا دیں، آپ نے ایمرجنسی ایگزٹ تب یوز کرے جب آپ کے اپنے جل جانے کا خوف ہو، ورنہ گھر جل رہا ہے تو گھر چھوڑ کر نہ جائیں، گھر کو آگ کو بجھائیں، مسئلے کو حل کریں. طلاق جو ہے نا، طلاق یہ آپ کے ایمرجنسی ایگزٹ ہے. اس وقت تک اس راستے کو اختیار نہ کریں جب تک کہ خود کے جل جانے کا خوف نہ ہو. اللہ کرے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں.
آمین.
جی
یہ ہو گیا پورا.
ہاں ہو گیا. وہ صحابیہ کے نام،
صحابیہ کا نام آ رہا ہے.
یہ صحابی کا نام ہے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کسی بات پہ اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ معاملات ہوئے تھے، جس پہ آپ نے یہ الفاظ کہے تھے، تو مجھ پر میری ماں کی پشت یعنی پیٹ کی طرح ہے. تو یہ کہنے کے بعد پھر آپ کو ندامت ہوئی تھی، اور اس وقت جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کا جملہ کہنے سے عورت اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور یہ یعنی نکاح پہ فرق پڑتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ زہار سے جو پرانا دستور ہے وہ تو یہی ہے کہ عورت حرام ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو اس پہ بہرحال وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بحث فرمانے لگی. اس کا سیرات الجنان سے ہی پڑھ کے. تو حضرت خولہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ ذکر کیے اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا
ہے،
ماں باپ وفات پا گئے، عمر زیادہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے. اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے. حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوس نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں. اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہیں، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں. اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے فرمایا، خاموش ہو جا اور دیکھ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر وحی کے آثار ظاہر ہیں. جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کو بلاؤ. حضرت اوس حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں. اس آیت کا خلاصہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے. بے شک جو اللہ سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ بزاری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے. اس پہ ایک نوٹ بھی مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ خیال رہے کہ حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنا مخالفت یا مقابلے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت چونکہ آپ کی باندی غلام ہیں، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں. نیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنا بری نہیں، بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا برا ہے.
یہ سمجھے کہ یہ 28واں پارہ آپ شروع کریں گے نا تو اس سے شروع ہوتا ہے. یہ پڑھیں بار بار، مسائل کا حل ہے یہ. اللہ ہے جو ہماری مشکلات دور کرے گا. اس کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، جس رب نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فریاد سنی وہ آپ کی میری فریاد بھی سنتا ہے،
سبحان اللہ،
اور ہمارے لیے حل وہی عطا فرمائے گا. اس لیے دل تھوڑا قبیمت کیجئے گا اور اللہ سے دعا کرتے رہیے گا. بھائی یہ اتفاق ہے کہ
حضرت خولہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی تفسیر کے اندر لکھا ہے، بڑا بہت پیارے الفاظ ہیں اس کے. حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہونے والی اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بار حضرت خولا بنت صالبہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز گوش پر یعنی سواری پر تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے ساتھ تھا. حضرت خولا بنت صالبہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے عمر، وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمر کہا جانے لگا، اور اب تمہیں لوگ امیر المؤمنین کہنے لگے ہیں. اے عمر، اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو. جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کی نصیحت کو سنتے رہے. جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، اس بوڑھی عورت کے لیے آپ اتنی دیر تک کھڑے رہیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، اگر یہ مجھے صبح سے شام تک روک کر رکھیں تو میں کھڑا رہوں گا،
اللہ،
اور صرف نماز کے وقت میں رخصت لوں گا. کیا تم جانتے نہیں کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہیں؟ یہ حضرت خولا بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جس کی فریاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سنا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر نہ سنے؟
اللہ
تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، یعنی یہ چونکہ نزول قرآن آسمانوں سے ہوتا ہے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی رفعت اور بلندی عظمت و شان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی بات سنے اور جواب دے،
عمر کیوں نہ سنے،
عمر کیوں نہ سنے.
اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال عاجزی اور اسلام و دین سے محبت،
سبحان اللہ،
یہ ہے کہ ایک رعایا حضرت خولا بنت صالبہ
رضی اللہ
تعالیٰ عنہ آپ کے ایک رعایا میں سے شامل ہیں، اور ایک بوڑھی عورت تھی، صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ بھی اگر وقت کے امیر المومنین کے ساتھ بات کریں، ہجوم کے درمیان نصیحت کریں. ہجوم کیوں روکے گا بھائی کسی کو؟ ایک رعایا کا فرض ہے، وہ اگر اپنے حاکم سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کیوں نہیں بات کر سکتا؟ اس کے لیے بات کرنے کی گنجائش موجود ہے. اور آپ سن رہے ہیں، ان کی عزت، ان کا وقار، ان کی تعظیم اور ان کا مقام مرتبہ آپ سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں امیر المومنین بن گیا ہوں تو اب یہ کون ہوتی ہے بولنے والی، نہیں، ہمارا اسلام، ہمارا دین ایسا نہیں.
یہ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلا ماضی بھی یاد دلا رہی ہیں. یہ بھی ہمارے
عمر، تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، عمیر عمر کی تصغیر ہے،
چھوٹے عمر.
ہاں، تو یہ چیزیں ہیں. اللہ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرو رحمت نازل فرمائے.
آمین.
بہت کچھ اس واقعے میں یہ سکھا گئے.
سبحان اللہ.
جو بڑے ہوتے ہیں نا عہدوں پر،
جی،
ان کے لیے بہت کچھ سکھا گئے. اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے، بہت کچھ سکھا گئے. اور اگر کوئی عام آدمی بھی آپ سے بات کر رہا ہے نا تو اس کی بات کو سنیں. کیا پتہ کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ معزز ہو. دنیا میں تم کو عزت مل گئی ہے، کیا بات اللہ کی بارگاہ میں اس کی تم سے زیادہ عزت ہو.
اللہ،
کیونکہ اللہ قرآن میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے.
ماشاءاللہ. جی، یہ میسج ہے میرے پاس، یہ کہہ رہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں، اس کا بھی کوئی حل کریں.
اس کا حل بارگاہ رسالت میں عرض ہے، اور درود پاک کی کثرت ہے، بہترین حل ہے. پیسہ اس کا حل نہیں ہے، بنیادی طور پر پیسہ اس کا حل نہیں ہے. اگرچہ یہ ظاہری اسباب میں ضرور ہے، لیکن جب تک بارگاہ رسالت سے بلاوا نہ ہو اس وقت تک پیسہ آپ کو مدینے نہیں پہنچا سکتا.
صحیح.
اگر بلاوا آ جائے تو پیسہ آ جاتا ہے، پیسہ آنے پر بلاوا آئے یہ ضروری نہیں ہوتا.
اس کا ایک روحانی علاج بھی موجود ہے.
جی.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا ایک وظیفہ تحریر فرمایا حاضری مدینہ کے حوالے سے، اور اس وظیفے کا نام ہی یہی ہے کہ مدینہ مانگ لو. تو اس کا طریقہ کار سماعت فرما لیجئے. حاضری مدینہ کا اشتیاق ہو، اللہ پاک ہم سب کو آپ کو مدینہ طیبہ کے بعد ہم حاضری نصیب فرمائے. عصر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آپ پڑھیں. نمازی عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھے رہیں اور یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے،
یقین ہو جائے.
جی،
غروب آفتاب کا یقین,
غروب آفتاب کا یقین ہو جائے, اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ اذان مغرب ہو جائیں. اور اسی دوران دعا کے اندر آپ نے حاضری مدینہ کی دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے, با ادب حاضری نصیب فرمائے, اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پہ انشاءاللہ سبب بن جائے.
آپ نے جمعہ کی قید لگائی اس میں,
یہ وظیفہ روزانہ بھی پڑھنا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن اس کا
اہتمام. قبولیت دعا کا ایک بہترین وظیفہ ہے, اس میں مدینہ بھی مانگنا چاہیے, مل جاتا ہے. جو ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا کا وقت ملے کہ میں میری دعا قبول ہو جائے, تو اس میں یہ وقت بھی, اس میں خصوصیت کے ساتھ جمعہ ہے. اور جمعہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ میں غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہے نا, وہ قبولیت دعا کا ہی وقت ہے. کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت ہے اور اس وقت خاص دعا قبول ہوتی ہے. اور عام طور پر بھی اگر آپ عصر پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک اگر آپ بیٹھ کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا وظیفہ پڑھے, غروب آفتاب کا یقین ہو جائے, اس کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا اللہ آپ کی قبول فرماتا ہے. جو قرض میں ڈوبے ہیں, پریشان ہیں, بیماریاں ہیں, کینسر ہے, دکھ ہے, درد ہے, جو بھی آپ کو جملہ مسائل ہیں, گھریلو مسائل ہیں, تو یہ عصر و مغرب کے درمیان کا وقت یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یہ یاد کر لیں. یہی ہے نا جنید بھائی,
مدینہ مدینہ. میں ہمارے پاس میسج کے ذریعے ان کا کہنا ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں یہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں, نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے, سر درد رہتا ہے, اس کا بھی کچھ حل بتا
دیکھیں. میڈیکل کا علاج لازمی کرانا چاہیے, میں مشورہ یہی دوں گا, ڈاکٹر کے پاس بالکل جائیں. آنکھوں کا ٹیسٹ ضروری ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اسباب دور کرے جسے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. آج کل آنکھوں کی کمزوری کا ایک سبب, بنیادی سبب میں سمجھتا ہوں, وہ موبائل فون کا استعمال ہے, اور اسپیشلی اس ٹائم پر استعمال کرنا جب اندھیرا ہو. یعنی رات کو آپ اندھیرا کر کے جب موبائل فون استعمال کریں گے تو اس کی ایک روشنی ہے جو آپ کی آنکھوں کے اس حصے کو جا کر افیکٹ کر سکتی ہے, کہ کیونکہ جب روشنی چاروں طرف سے ہوتی ہے نا, تو پھر اس کی روشنی سے اتنے آنکھیں متاثر شاید نہ ہو, لیکن اندھیرا کر کے یہ کرنا ہے نا, یہ زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آنکھیں کمزور ہونا شروع ہو سکتی ہیں. تو اول یہ کہ اسباب کو بھی دور کریں, اور میڈیکل چیک اپ بھی ضرور کروائیں ڈاکٹر سے, کہ نمبر بعضوں کا زیادہ ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں ہوتا نمبر ہوتے ہیں, جس سے سر میں درد اور آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے. اس کی حکمت میں اس کا کیا حل ہے اور روحانی طور پر اس کا کیا حل ہے, یہ بھی انشاءاللہ لیتے ہیں. تو عبد الخلیل بھائی پہلے آپ بتائیے.
اس کے لیے ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ناریل کا پانی بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ناریل کا پانی جو ہے اس کو پینا چاہیے.
کچے ناریل کا یا پکے ناریل کا؟
کچے ناریل کا ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے. گاجر کا بھی استعمال اس کے لیے فائدہ مند ہے, کچا بھی کھا سکتے ہیں, اس کا جوس بنا کر بھی پی سکتے ہیں. اسی طرح سے سونف, مصری اور بادام, بادام اگر ایرانی ہو تو بہت اچھا ہے. تو یہ تینوں چیزوں کو پیس لیا جائے اور صبح شام ایک ایک چمچ اس کا استعمال کیا جائے تو یہ آنکھوں کے حوالے سے انشاءاللہ فائدہ مند ہے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کھوپرا, یعنی ناریل جو ہے یہ خشک ناریل ہوتا ہے, اس کو اور مصری کو ہم وزن لے لیں, اور مثال کے طور پہ 100 گرام آپ نے لیا اور اس کو پیس کے رکھ لیں, اور اس کو بھی صبح شام استعمال کیا جائے, آنکھوں کی کمزوری کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ٹیسٹی بھی ہوگا.
کھوپرا جو پیسا ہوا ہوتا ہے وہ
جی, کھوپڑا میرا تو مشورہ کھوپڑے کا کوکونٹ کا یہ ہے کہ ناریل لے کر کھوپڑے والا اس کو توڑوا کر اپنا کھوپڑا خود نکلوا لے. یہ جو تیار لینے جاتے ہیں نا بعدوں کا چمکیلا ملتا ہے, مگر یہ تیزاب سے طرح طرح کی چیزوں دھلا ہوا ہوتا ہے. یہ میں مشورہ تن عرض کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بند ناریل ملتا ہے, اتنا سا ہوتا ہے چھوٹا سا ناریل, وہ لے لے, اس کے اندر سے بالکل سالم کھوپڑا نکلتا ہے کوکونٹ, جس کی وہ عموماً آپ نے دیکھا کاشے بنی ہوئی ہوتی ہیں, ریڈیو پر بکتا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح لینے کے بجائے, یہ مشورہ تھا نرس کر رہا ہوں, آپ ڈائریکٹ پورا کھوپڑا لے لیں کوکونٹ, اور اس کو توڑ کر آپ اپنے گھر میں توڑ لیں اس کو, اور اس سے آپ اپنا وہ
ریڈی والے وہ بالکل یعنی ناریل کو بول کی شکل میں وہ چھلکے ہٹا کر بھی دے دیتے ہیں.
مطلب میں مشورہ تھا دے رہا ہوں, اس میں تھوڑی زحمت ہے لیکن تسلی بہت ہے
جی,
کیونکہ یہ اس طرح جو ہے نا وہ یہ
وہ تازہ ناریل ہوگا اس کو سکھانا ہوگا,
اس میں تازہ تازہ ہی ہوگا.
ہاں
کیونکہ مارکیٹ سے جو لینا ہے جو میں نے عرض کیا وہ خشک ناریل,
وہ خشک ہوگا
جی جی.
इसको सुखा लें फिर
सुखा लेंगे
धूप में
कुछ नहीं कुछ नहीं
रखते घर में सूख जाएगा
अरे रखते घर में सूख जाएगा ये
चले जी
इसका रूहानी इलाज आंखों की बिनाई तेज हो जाए कमजोरी अगर है तो वो दूर हो जाए तो इसके रूहानी इलाज तो बहुत सारे हैं एक बहुत ही आसान रूहानी इलाज मैं अर्ज करता हूँ हर नमाज के बाद एक मरतबा आपने आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़नी है पढ़ने किस अंदाज से है आयतुल कुर्सी आप पढ़ना शुरू करें पढ़ते रहें और आयतुल कुर्सी शरीफ के जब आप इस हिस्से पर पहुंचे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा तो अब आप अपने दोनों हाथों की ये दसों उंगलियां ये अपनी आंखों पर रख लें अब आप वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा ये 11 मरतबा आप पढ़ें 11 मरतबा तकरार करें और आखिर में एक मरतबा वहुवल अलीयुल अज़ीम ये पढ़ना है जब आप पढ़ लें तो अपने हाथों की ये 10 उंगलियां आंखों से हटाकर आप दम करें दम करने के बाद दोबारा आप अपनी आंखों पर फेर लें आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये रूहानी इलाज ये वजीफा तहरीर फरमाया इरशाद फरमाया तो ये आप अपने मामूलात में भी शामिल कीजिए अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आंखों की बिनाई कभी कमजोर नहीं होंगी और तमाम बीमारियां भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल
हर नमाज के बाद
अमीर
साहब फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र की नीयत से पढ़े
जी जितने भी औरादो वज़ाइफ हैं रूहानी इलाज है उसमें नियत ज़िक्र इलाही अज़्ज़वजल
ताकि सवाब मिले
होनी चाहिए
मदीना मदीना डॉक्टर ज़ीरक हमारे साथ हैं और मैं चाहूँ डॉक्टर साहब से एक सवाल कर लें और फिर हम कॉल की तरफ जो है वो आते हैं बाज़ुकात ऐसा होता है डॉक्टर साहब के कुछ जो है वो ब्लास्ट वगैरह होता है या कोई हल्का फुल्का कोई चीज गिर जाती है उससे बहुत ज्यादा आवाज आती है कुछ चीज इस तरह मतलब बाज़ुकात पटाखे फोड़े जाते हैं तो उससे कुछ बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक खौफ जो है ये बैठ जाता है तो ये इरशाद फरमाएं कि जिन बच्चों के दिमाग में कोई खौफ जो है वो बैठ गया हो तो उस खौफ को वालिदैन किस तरीके से दूर कर सकते हैं
ये भी एक स्ट्रेस की सूरत हाल है बाद बच्चों को जो ऐसे बच्चे हैं देखा जाएगा कि उनको किसी न किसी तरह की कोई और भी एंग्जाइटी होती होगी या और कोई बिहेवियर प्रॉब्लम भी होती होगी जिसकी वजह से जो है ये डर उसमें बैठ जाता है इसमें सबसे पहले तो घर के माहौल का जायजा लिया जाएगा कि जो वालिदैन या दीगर फैमिली के अफराद क्या वो बच्चे को धमका के तो नहीं रखते बच्चा हर वक्त सहमा तो नहीं रहता और उसकी जो है वो खुद एतमादी बच्चे की कितनी है अमूमन ये होता है कि अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो घर के अफराद अगर उसे डांट डपट पिलाते हैं ताने वगैरह देते हैं मारपीट करते हैं तो ऐसे बच्चे डरे डरे रहते हैं और फिर इस तरह की जो बहसें होती हैं पटाखा फूट गया या दो और बच्चों की लड़ाई हो रही है या वालिदैन के आपस में तल्ख कलामी हो रही है तो ये तमाम चीजें फिर उनको ये जहन में उनके खौफ बैठ जाता है तो ये मल्टीपल चीजें हैं ये जो पटाखे की वजह से खौफ बैठता है इससे पीछे जो दीगर अनासर मैंने अर्ज किए घर का माहौल बच्चे की तरबियत बच्चे से गलती हो उसको इस तरह उसकी इसलाह की जा रही है ये तमाम अवामिल पर जो है वो नजर करनी होगी देखना होगा और इंशाल्लाह अगर बच्चे में खुद एतमादी आ जाए वालिदैन जो है वो जब उसे जब कभी घबराहट का वो शिकार हो तो उससे बैठ कर पूछें कभी बेटा आपको क्या जो है वो जहन में खौफ बैठ गया है फिर उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह इससे फायदा होगा
ठीक है जी कॉल शामिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं
मसाइल का हल माशाल्लाह मदनी चैनल का सिलसिला चल रहा है बहुत ही जबरदस्त सिलसिला है निगरान शुरा जो है उसको अपनी मौजूदगी में करवा रहे हैं माशाल्लाह और मदनी चैनल तो खुद ही माशाल्लाह हमारे मसाइल का बहुत बेहतरीन हल है बाज़ुकात जहनों में ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं तो हम कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते अपनी कॉल रिकॉर्ड नहीं करवा पाते लेकिन दुनिया भर से कॉल्स आ रही होती हैं और उन्हीं में हमारे बहुत सारे मसाइल का हल निकल रहा होता है माशाल्लाह से अल्लाह ताला मदनी चैनल को जो है सलामत रखे और हकीकत में जो है ना हम मदनी चैनल के बगैर नहीं रह सकते अल्लाह तबारक तआला जो है हमारे मदनी चैनल को सलामत रखे अल्लाह ताला हमारे अमीर अहले सुन्नत को निगरान शुरा को तमाम शुरा को अल्लाह ताला सलामत रखे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व
अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए
आमीन
और अल्लाह आपको भी दुनिया आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए
आमीन
जी कॉल
मोहम्मद इमरान अत्तारी बाबुल मदीना कराची दस्तगीर से उसकर रहा हूँ माशाल्लाह हाजी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे खूब तरक्की अता फरमाए और आपके साथ जितनी टीम है आपकी اور جتنے مدن چینل کاملہ ان کو سب کو اللہ تعالیٰ عافیت سلامتی کی زندگی عطا فرمائے. بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھا سلسلہ کیا ہے. تو میں ان اسلامی بہنوں کے لیے آپ سے عرض کروں گا جو اسلامی بہنیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا تھوڑے سے گھریلو معاملات کی بنا پر جو شادی شدہ اسلامی بہنوں کی وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, شوہر سے جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہیں اور اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہیں, پھر کچھ شرائط ہوتی ہیں, پھر کچھ مسائل ہوتے ہیں اور شوہر سے جو ہے وہ شرائط لکھائی جاتی ہیں, پھر شوہر وہ لکھتا نہیں ہے یا شوہر جھکتا نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ طلاق کے معاملات ہو جاتے ہیں. ایک لڑکی کی شادی 6 مہینے شادی کے ہوئے, ناراض ہو کے اپنی ماں کے گھر گئی اور تقریباً 3 دن بعد اس کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی. تو اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا جو ہے وہ مشورہ ارشاد فرمائیں گے, یہ ذرا رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ.
جو بلا اجازت شرعی اور شوہر کی نافرمانی اور ناراض کر کے اس کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے, ظاہر ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے اور گناہگار بھی وہ ہوتی ہے, تو اس کو البتہ غور کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے. شوہر کو جھکانے اور شوہر کو دبانے کا اگر خدا نخواستہ جذبہ ہے تو یہ جذبہ درست نہیں ہے, اس کو یہ پسند نہیں کیا جائے گا اس جذبے کو. نہ شوہر یہ سوچے کہ میں بیوی کو جھکاؤں گا, کیونکہ یہ کوئی مطلب کے مقابلے فائٹنگ میٹنگ اور ریسلنگ ویسلنگ تھوڑی ہے کہ میں اس کو ہراؤں گا نہیں میں اس کو ہراؤں گا. شادی کی ہے یار, کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی مقابلہ تھوڑی ہے. کبڈی وبڈی لڑ رہے ہو کیا کر رہے ہو یار, کہ بھائی میں اسے جیتوں گا وہ مجھ سے جیتے گا. پھر نکاح کیا ہے, ایک قاضی صاحب تھے مولانا آیا تھا, قبول سب ہوا تھا. کس چیز کا قبول کیا تھا؟ ہرانے کا قبول کیا تھا کہ میں قبول کرتا ہوں کہ میں اس کو ہراؤں گا, یا میں قبول کرتا ہوں کہ میں اس کو ہراؤں گی؟ ایسا نہیں تھا نا بھیا, محبت کے لیے شادی کی تھی, گھر چلانے کے لیے شادی کی تھی. تو اب ہوتا یہ کہ آپ شادی سے پہلے شاید سوچ کے بیٹھے گا میرا شور ایسا ہوگا, بیوی سمجھ شور دماد ہے میری بیوی ایسی ہوگی, اور بعد میں 2-4 مہینے کے بعد 2-4 دن پتا چلتا ہے کہ نہ یہ ویسا ہے نہ یہ ویسی ہے. اب یہ جیسا ہے جیسی ہے نا اسی میں گزارا کرو, کوئی فرمائشی پرام تھوڑی تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا وہ آپ کا رشتہ ہوا, اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں, دبانے کی کوشش نہ کریں, حقوق کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے جئیں. بلسا کے تو بس زندگی بھر آپ نے اس کو دبا کر اور جھکا کر چلا بھی لیا, مرنے کے بعد کیا کرو گی؟ اللہ کے حضور کیا جواب دو؟
اللہ
نہ کرے اگر ظلم کی وجہ سے آپ پکڑی گئیں اور وہ آپ کے سامنے مظلوم مر کے جنت میں چلا گیا, پھر آپ کیا کرو گے؟ اسی طرح شور کو سوچنا چاہیے کہ میں آدمی, میں مرد, میں یوں کر لوں گا, کل قیامت کے تو وہ مظلوم بن کے کھڑی ہوئی ہوئی اور آپ حساب کتاب میں لگے ہوئے اور اس کے لیے بے حساب جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی. آپ منہ دیکھ کے یا اللہ میری بیوی, یہ نہیں ہوتا. وہاں بیوی کا وہاں تو وہاں ہے نا, وہاں پہ جس کے لیے جو ہے اس کے لیے بیل الدانا علیہ رحمہ والا واقعہ یاد آ گئے نا, حضرت بیل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے تو مذوب تھے آپ حضرت بحر الدانہ رحمت اللہ تعالی علیہ, تو زبیدہ خاتون ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی زوجہ تھی. یہ کہیں جا رہے ہو کہ بگی میں شاہی بگی تھی, یہ اتری دیکھا کہ بحر الدانہ علیہ رحمہ مکان مٹی کا گھر بنا رہے, جا کر بیٹھ کر کہنے لگے بحر ال کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو کہنے لگی بیچتے بھی ہو؟ کہاں بیچتا ہوں. کہا کتنے کا؟ 10 درہم کا. کہ یہ 10 درہم دیے؟ بولا ٹھیک ہے, یہ محل زبیدہ خاتون کا. وہ بگی میں آ کے بیٹھ گئی تو ہارون رشید نے کہا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا جنت میں محل خریدنے گئی تھی. کیسے؟ تو یوں یوں. واہ کیا بھایا؟ بولا دیوانی ہو گئی ہے, یوں کہ جنت کے محل ملتے. پھر گھر چلے گئے. تو جب ہارون رشید سویا تو سو کر تو جنت میں وہ خواب میں وہ جنت کی سیر کر رہا ہے, تو جنت میں جاتے جاتے سیر کرتے کرتے اس کی نظر ایک مکان پر پڑی جس پہ لکھا تھا زبیدہ خاتون کا محل. تو یہ جیسے اندر جانے لگا نا تو اس کو روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری بیوی کا گھر ہے. وہ دنیا میں تمہاری بیوی ہے, یہ جنت میں جس کا گھر ہے نا وہی جائے گا. ہاں ہر بڑا کروٹا فوراً گھوڑے کے باغی پہ بیٹھا, سیدھا گیا بہر الدانا لے رہے ماں کے پاس. وہ مکان بنا رہے تھے, مٹی کا گھر بنا رہے تھے. تو کہنے لگا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہ بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں. کہا کتنے کا؟ 10,000 دے رہا ہوں گا. ایک دن میں اتنی مہنگائی؟ اتنی مہنگائی تو اپنی ابھی نہیں ہوتی نا. ایک دن میں اتنی مہنگائی؟ تو کہاں بولا مہنگائی کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ جو کل جو لے گئے نا وہ بغیر دیکھے لے گئے, اور آج جو لینے آئے نا وہ دیکھ کر لینے آئے. تو بغیر دیکھے کے دام کچھ اور ہیں, دیکھے کے دام کچھ اور ہیں. تو یہ دیکھیں آپ دونوں میاں بیوی ہیں, جو بھی دنیا میں میں میاں بیویوں سے بات کر رہا ہوں, شوہر اور بیوی سے بات کر رہا ہوں, نہ لڑے.
جن کی زبان پہ ہوتا ہے دے طلاق, جن کی زبان پر یہ ہے دے طلاق, یا میں طلاق دے دیا گا, میں طلاق دے دوں گا, ان کا بھی تو کوئی حال
بتائیں. عورت کا بچہ ہے تو طلاق
دے.
اس کو یہ دینے بولا میں اپنی ماں کا بچہ ہوں, جو کرنا کر لے, نہیں دیتا جا میں اپنی ماں کا بچہ ہوں. خالی ایک مرد کا بچہ تھوڑی ہوتا, ماں کا بھی بچہ, عورت کا بچہ بھی ہوتا.
میں ایسا بھی کیس آیا کہ سوسر یعنی لڑکی کا باپ اپنے داماد سے کہہ رہے مرد کا بچہ ہے تو دے طلاق.
اصل میں حالات ایسے جمیل بھائی, حالات ایسے ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں نا ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہیں, واقعی عورت کو اس قدر تکلیف دی ہوئی ہوتی ہے مرد نے, اتنی تکلیف دی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا گزارا ہی نہیں ہے. وہ سوائے اس کے کہ یار معاف کر دو مجھے, یار مجھے چھوڑ دو, جیسے کہ وہ نہیں. لیکن وہ غور کرے کہ یہ مرنے کے بعد کریں گے کیا یار, اس زیادتی کرنے والوں کا قیامت کے روز ظلم تو اندھیرے میں. تو یہ نہ کریں. اور میں نہیں کہتا یہ ایگزٹ نہیں ہے, ایمرجنسی ایگزٹ ہے, لیکن یہ بہت فائنلی ہے.
صحیح,
یہ انتہائی قدم ہوتا ہے کہ جب مطلب کہ آپ اس طرف جاتے ہیں. لیکن اس طرح بلا اجازت شرعی اگر عورت اپنے شوہر سے خلا مانگے تو شاید اس کی روایت میں آتا ہے کہ وہ جنتی خوشبو نہ پائے گی, اور جنتی خوشبو اتنی اتنی دور سے آتی ہے,
تقریباً 500 سال کی مسافت.
500 سال کی مسافت صرف جنتی خوشبو آتی ہے, وہ جنتی خوشبو نہ پائے گی.
اللہ,
اصل میں اس طرح جو بھی میاں بیوی میں جھگڑے ہیں جی خود فیصلہ نہ کریں.
صحیح,
میں ان کے والدین کو بھی عرض کروں گا کہ ضد میں آ کر خود کوئی فیصلہ نہ کریں. دونوں طرف سے کوئی سمجھدار خوف خدا والے علم دین رکھنے والے لوگوں کو بٹھائیں, تجربے کار لوگ بھی ہوں, ان کے ساتھ کوئی راستہ نکالیں. اللہ نے چاہا تو کوئی بہتر راستہ نکالے.
مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. ان کا میسج کے ذریعے کہنا یہ ہے کہ بیٹی کی عمر جو ہے یہ 4 سال ہے, اور اکثر وہ روتی رہتی ہے, اور یوں لگتا ہے جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہے. بعض اوقات ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ بچے بھی چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں, چھت کی طرف دیکھ کے ہنس بھی رہے ہیں, چھت کی طرف دیکھ کے
اپنے اگر کا بابا کرے تو پہنچا ہوا
جی,
اگر کا بابا کرے تو پہنچا ہوا ہوتا ہے, بچہ کرے تو بیمار ہوتا ہے. یہ چھت پہ دیکھا کہ بابا باتیں کر رہا ہو نا, موتیاں موتیوں کا تھوڑا 2-4 ہار وار پہنے ہوئے ہو, ہاتھ میں ایک تصویر لے کے بیٹھا ہوا ہو, اتنی بڑی بڑی زلفیں ہو جو ناجائز و حرام ہیں, بال بنا کے بیٹھا ہوا ہو, بھلے داڑھی ہو یا نہ ہو, اور یوں اگر یوں کرتا ہو تو یہ بابا پہنچ گیا ہے, بچہ بیمار ہو گیا ہے, یہ کیا کریں؟
یہ تو آپ ہی بتائیں گے کیا کریں.
یہ بابا والا مسئلہ ہے بابا, جنہیں تو حل بتائیں گے.
یہ عموماً اس طرح بعض اوقات
بچوں کا ڈر, بچوں کا ڈر.
تو خاص بچوں کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں, بالخصوص مدنی چینل کے وہ ناظرین جو سرپرست ہیں اور گھروں میں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بعض اوقات بچے بلا وجہ
چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے بچوں کے لیے نہیں ہو سکتا,
بڑے بچوں کے لیے بھی ہے, چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے. عموماً چھوٹے بچوں کے ساتھ جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, رات کو ڈر کر اٹھ جاتے ہیں, خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے, چیخنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دم بچے چونک جاتے ہیں. اگر اس طرح کی کیفیات ہونا بچوں کے ساتھ تو والدین نے عمل یہ کرنا ہے. عمل کیا کرنا ہے؟ اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ, ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص, ایک مرتبہ سورۃ الفلق, اور ایک مرتبہ سورۃ الناس, یہ پڑھنی ہے. پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں. یہ ایک دفعہ عمل ہوا, پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں, پھر سہبارہ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح عمل کریں. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بچے ہر طرح کی بیماری سے, نظر بد سے, اثرات سے, آسیب سے, اور بلا وجہ رونے سے, اور ہر طرح کے شرور و فتن سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے بچے محفوظ.
ایک بار سورہ فاتحہ اور تینوں کل یہ تین بار پڑھ کر
جی
الگ الگ, ایک بار پڑھ کے دم کیا
جی,
اور دم ایسے پھو کر دیں,
بچوں پر دم کر دیں, پھونک مار دیں, انشاءاللہ سمجھ لیں.
تین بار کرنا ہے جبکہ درست پڑھا ہوا,
اچھا ایک یہ روحانی علاج اور ایک بالخصوص بچے کی ولادت کے بعد وہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کیا جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو ولادت کے بعد جو کوئی سات مرتبہ یا بر روح اللہ پاک کا یہ صفات نام ہے پڑھ کر بچے پر دم کر دے اور بچے کو اللہ تعالی کے سپرد کر دے.
سبحان اللہ.
یا اللہ یا میرا اپنا بچہ تیرے حفظ و امان میں دیا. یا بر روح با رو زبر بر رو پیش روح بر روح سات مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں اور بچے کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیں. بچہ بالغ ہونے تک انشاءاللہ عزوجل ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے.
وہ جو پہلے والا عمل بتایا سورۃ الناس وغیرہ والا وہ دن میں کتنی بار کرنا ہوگا؟
یہ تین مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. دن میں ایک دفعہ یہ عمل کر لیں, ایک دفعہ عمل کر لیں انشاءاللہ عزوجل کفایت کرے گا. اور ساتھ ساتھ جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں اور اس طرح کے معاملات رہتے ہیں تو میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں تعویذات عطاریہ کے الحمدللہ عزوجل بستے لگتے ہیں, تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کیجیے اور اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے بچے
نیٹ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس انٹرنیٹ سہولت بھی ہے انشاءاللہ,
گھر بیٹھے ماشاءاللہ آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں.
کال شامل کر لیں. جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ثناء اللہ عطاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا سے سوال یہ ہے, ایک نوجوان ہے جو احساس محرومی احساس کمتری کا شکار رہتا ہے, نہ اس کے پاس اچھی صورت ہے نہ اچھی صحت ہے نہ اس کے اتنے زیادہ دوست ہیں, تو اب وہ اس احساس کمتری کو کیسے دور کرے؟
اس کے پاس اچھا ایمان ہے,
سبحان اللہ,
اس کے پاس اچھی نیکیاں ہیں, اس کو قرآن پڑھنے آتا ہو, اس کو حدیث پڑھنے آتی ہو, درود پاک پڑھنے آتا ہو, اور اس کو کیا چاہیے؟ اگر کسی کے پاس قرآن نماز پڑھنے جیسی نعمت حاصل ہو, کسی کے پاس قرآن پڑھنے جیسی نعمت حاصل ہو, کسی کے پاس درود پاک پڑھنے جیسی نعمت حاصل ہو, ایمان جیسی عظیم نعمت جسے حاصل ہو, اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کے پاس اچھی شکل اچھی صورت اچھے دوست مال اسباب عزت سب کچھ ہو مگر جو میں نے عرض کیا وہ نہ ہو, اور جس کے پاس یہ نعمتیں ہیں مگر وہ چیزیں نہیں ہیں جس کا میں نے دوسری طرف عرض کیا, اس کو کہا جائے کہ یہ لے کر یہ دے دے تجھے یہ, میں تو کون بد نصیب ہوگا جو ایمان دے کر یہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گا, بد قسمت ہوگا. ایمان تو کسی صورت میں بھی دیا نہیں جا سکتا ہے, ایمان پر ہی ہمیں مرنا ہے. اللہ لمحے بھر کے لیے بھی ہمیں ایمان ہم سے جدا نہ ہو.
آمین.
تو یہ جو اللہ کی رضا پانے والے کام ہیں اس کے لیے کیا شکل ضروری ہے؟ کیا اللہ کی رضا پانے والے کام ہیں کیا اس کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں؟ نہیں نا, اللہ جی سے راضی ہو جائے. ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے مفتی صاحب, ان کا رنگ گورا نہیں تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شادی کے لیے فرمایا تھا کہ فلاں سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں, جاؤ میرا پیغام دے دو. یاد آیا؟
جی جی.
وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہنچے, دروازہ کھلا تو کہا میں رسول پاک کا پیغام لے کر حاضر ہوں, خلاصہ عرض کر رہا ہوں, تو وہ جو جس لڑکی سے شادی کا آبے رکھا نے فرمایا نا یہ بہت خوبصورت لڑکی تھی, تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بھیجا انہیں تو انہوں نے جا کر ان کے والدین کو کہا کہ مجھے آقا نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے, تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہماری اتنی خوبصورت اور پیاری بچی یہ مطلب ان کے ساتھ, انہوں نے آپس میں جو گفتگو کی نا وہ بیٹی سن رہی تھی. بیٹی نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو میرے بارے میں فیصلہ فرمایا آپ اس کے بارے میں کلام کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے اور اسے شادی کے لیے سے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو خوش اور خوشیاں نصیب کی کہ وہ خوشحال گھرانہ کہلانے لگا.
سبحان اللہ.
مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟
اسی طرح
ہی ہے. تو یہ نہیں ہوتا, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ, ایک غلام کو میرے آقا نے پیچھے سے پکڑا, ایک صحابی کو جو محنت مزدوری کرتے تھے دیہاتی تھے, ان کو پیچھے سے پکڑا میرے آقا نے, خوش طبعی فرمائی تو اور ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے غلام کو خریدے گا؟
اللہ
کون ہے جو میرے غلام کو خریدے گا؟ تو انہوں نے عرض کی آقا آپ کے غلام کو کون خریدے گا؟ آپ کے غلام کی کوئی وقت نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ تیری پوزیشن یعنی تیری جو وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے.
اللہ
آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ شکل صورت مال اسباب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے
جی
نیکی تقوی پرہیزگاری کے پیچھے جائے نا
جی.
لوگ عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے بنو نا. لوگ عامل بننے کے لیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مستجاب دعوات بنو. وہ 10 قسم کے کاغذ پہ لائنیں کھینچے گا, تمہارا ہاتھ اٹھانا ہوگا بیڑا پار ہو جائے گا.
سبحان اللہ کیا بات.
بڑے بڑے عامل مستجاب دعوات کے پاس آئیں گے. مستجاب دعوات کہتے ہیں جس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور کیا چاہیے وہ مستجاب دعوات ہو جائے؟ سرکار فرماتے ہیں اپنے رزق حلال کر لو تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی. تو یہ چیزیں ہیں. اس لیے میرے اب میں نے آپ کو بتایا نا, آپ نے کہا نا یہ نہیں ہے یہ ان چیزوں کو لفٹ ہی نہ کرے. یہ نہیں ہے تو نہیں ہے یار. آپ تنہا ہیں, آپ کے ساتھ قرآن نہیں ہے. نمازیں پڑھے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ, آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہوگی. اللہ کریم کے بندے خود کھینچ کر آپ کی طرف آئیں گے.
سبحان اللہ.
آپ لوگوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اللہ کی طرف جائیں, اللہ بندوں کو تمہارے پیچھے کر دے گا. ٹھیک ہے, ہمت میں رہیے گا.
مدینہ مدینہ کال شامل کرتے.
میرے گھر کا بھائی جان مسئلہ ہے اور سارے گھر میں ایک افرا تفری مچی ہوئی ہے, اور اس کو کوئی مسئلہ بتائیں, کوئی حل بتائیں. آپس میں پیار میں بسے رہے, اتنے لڑے جھگڑے ہو گئے سارے, کوئی کدھر کوئی کدھر, ایک دوسرے کو مارنے پہ آ گئے ہیں.
گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہو گئے ہیں,
مارا ماری پہ اترا,
سبب نہیں پتا,
ریزن بتایا نہیں انہوں نے.
ریزن نہیں بتایا, پیسہ ریزن ہے, جائیداد ریزن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنا ریزن ہے. ریزن کیا ہے؟ وجہ پتا نہیں چلی تو حل کیسے بتائیں گے؟
ٹھیک.
لیکن جنہوں نے کال کیے نا, ان کا گویا کہ یہ ذہن ہوگا کہ یہ ہمارا ہے, یہ جھگڑا نہ ہو.
اسی بات
یہ چاہیں تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جو بھی سراہ کے, یہ انفرادی کوشش سے حل ہوتا ہے. ایسا مسئلے نا انفرادی کوشش سے حل ہوتے ہیں. ون بائی ون ایک ایک کے پاس جا کر کیا بات ہے, کیوں ہے, تھوڑا ہمت دیں, صبر دیں. اور ایسے معاملے نا یہ ٹائم مانگتے ہیں. اگر تھوڑا وقت دے دیا جائے نا اور آپس کی اس طرح کی گفتگو چند دنوں کے لیے موقف کر دی جائے تو جو ہے نا پتیلی گرم ہونا اس کو ٹھنڈا ہونے دیں.
مدینہ مدینہ
تو انشاءاللہ یہ پھر اس کے حل اس کا نکل آتا ہے. لیکن آپ سے امید کی جا سکتی ہے جو آپ نے جو کال کی ہے کہ آپ نرم پہلو والے یا نرم گوشے والے اسلامی بھائیوں پر یا گھر کے ایسے افراد پر آپ اپنی انفرادی کوشش کریں, اور وہاں سے مطلب کہ ان کو ہمت صبر کی تھوڑی سی باتیں کریں, اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا حل بھی نکل آئے. مگر اس کے ظاہر روحانی حل بھی ہوگا.
جی روحانی علاج اس کے موجود ہیں. گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں نا, تو اس کا عمل یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ودودو یہ پڑھنا ہے 1001 مرتبہ. 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر آپ دم کیجئے لاہوری نمک پہ. گھر میں جو کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے, اب یہ لاہوری نمک دم کیا ہوا گھر میں جو کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے اس میں آپ ڈال دیں. بس حکمت عملی کے ساتھ سارے ظاہری معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں ڈال دیں. پھر گھر میں جو جو کھانا بنتا ہے اور آٹا گوندھتے وقت چونکہ گھر میں اس میں سے نمک استعمال کیا جاتا ہے تو اب اس میں سے گھر والے آپ کے استعمال کرتے رہیں, اور جو جو گھر کے افراد یہ کھانا کھائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل آپس میں خود بخود محبتیں پیدا ہو جائیں گی, نفرت یا محبت میں بدل جائے گی, اور محبتوں میں مزید انشاءاللہ عزوجل اضافہ ہو جائے گا.
درج کر دو
جی,
یہ گھریلو جھگڑے جو ہے نا یہ اس کا حل ہے. ایک روحانی حل, یا ودودو 1001 مرتبہ لاہوری نمک پر دم کر کے
جی.
ان حالات میں جب بھی دم کر کے کرے نا تو مہربانی کر کے ایسے حالات میں دم کیجئے کوئی دیکھ نہ رہا ہو
جی. نا مدینہ
ورنہ آپ کرے محبت پیدا کرے گا کہ اب تک جو جھگڑا ہوا ہے دھمکی وجہ سے ہوا ہے وہی آپ کا دم نکال دیں گے. آپ بولے عجیب دم ہو گیا, یہ میرا ہی دم خطرے میں بڑھ گیا.
اس کا اسم ایک اور عمل ہے کہ بالفرض بعض اوقات گھر میں اس طرح کی سچویشن بھی ہوتی ہے, صورتحال ہوتی ہے کہ ہر ایک کا علیحدہ کھانے پکانے کا سلسلہ ہوتا ہے اور مل کر کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا. اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے, کیونکہ مل کر تو کھانا کھلانا ممکن نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ عمل یہ کریں کہ نماز چاشت کے بعد آپ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد غسل کریں. اچھا غسل کر کے آپ نے اللہ پاک کا یہ صفات نام یا جامعو یہ 10 مرتبہ پڑھیں. اچھا 10 مرتبہ کس انداز سے پڑھیں گے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی یہ 10 انگلیاں یہ اس طرح کھولے رکھیں, ایک مرتبہ پڑھیں یا جامعو, ایک انگلی بند کر لیں, پھر دوبارہ پڑھیں یا جامعو اللہ پاک کا یہ صفات نام ہے, دوسری مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسری انگلی بند کر لیں, پھر تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسری انگلی بند کرتے رہیں, اسی طرح ہر مرتبہ پڑھتے جائیں اور 10 انگلیاں یہ بند کر لیں.
اللہ انگوٹھا کب بند کریں؟
9ویں اور 10ویں مرتبہ جب پڑھیں گے تو انگوٹھا بھی بند ہو جائے.
کون سا
ترتیب؟
کنفیوژن پیدا کرے یہ بات, اس لیے میں نے آپ سے سوال کر لیا.
یعنی
یہ پہلی انگلی بند ہو گئی, دوسری بند ہو گئی, تیسری, چوتھی,
چوتھی, پانچویں,
ساتویں, آٹھویں,
نویں, دسویں.
نویں پہلے یہ کریں,
نویں ہو گئی, دسویں یہ انگوٹھا بند ہو جائے گا.
نہیں, نویں میں یہ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا بند
یا جامعوں پڑھنا
شروع
کریں.
انگوٹھے شروع کریں نا, انگلی سے شروع کیا تھا اصل میں.
سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے الٹے ہاتھ پہ ختم ہو جائے گا. اچھا ایک دفعہ تو اس طرح کی بھی کال آئی سلسلے میں کہ آپ نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے کہ یہ وظیفہ کھڑے کھڑے پڑھنا ہے یا بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے. یعنی لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ اتنے یار احتیاط کی جاتی ہے اور ادو وظائف میں. بہرحال یہ وظیفہ آپ پڑھیں یا جامعوں 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, پڑھ کر اسی طرح ہر مرتبہ ایک انگلی بند کرتے جائیں. اللہ پاک کی رحمت سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کے یہ سارے کے سارے رشتے دار آپس میں جمع ہو جائیں گے اور ان شاء اللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ.
مگر یا ودودو والا وظیفہ بہت اچھا ہے
جی,
احتیاط کے ساتھ نمک پر دم کر دیں اور حسن زن رکھے اگر کسی نے یہ پڑھ کر دم کیا ہے, کیونکہ ابھی تک اس کے دم کرنے والا نیگیٹو وظیفہ میں نے سنا نہیں ہے کہ نمک پر دم کرو تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے یا اس کا کوئی الگ سے وظیفہ ہے جھگڑے کروانے کا. جھگڑا کروانا یہ شیطان کا کام ہے
جی.
شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے درمیان نزاعی کیفیت پیدا کرے اور تمہارے درمیان بیڑ ڈلوا دے, یہ شیطان کا کام ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, لوگ نمازی بنیں, سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں ہو, چاروں کونوں میں اذانیں دینا شروع کریں
جی.
تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت سارے فتنے فساد سے گھر کو ہم بچانے میں کام آؤ. مفتی صاحب آپ کے پاس بھی اس طرح کے کوئی واسطے پڑتے تو ہوں گے, آپ کے پاس مسائل تو آتے ہوں گے. آپ نے نارملی گھریلو جھگڑوں کو کن وجوہ, ان کے اسباب کیا آپ نے دیکھے دارالفتا اہل سنت میں؟ آپ کا ایک وقت گزرتا ہے.
لیکن اس میں عمومی اعتبار سے جو نا وہ روپیہ پیسہ مکان عمومی اعتبار سے جائیداد
زمین
جی جی, تو زن والا تو عام طور پہ ہوتا نہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ دیورانی جیٹھانی ان کی وجہ سے بھی دو بھائیوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو عمومی اعتبار سے جو نا وہ جگہ اپنے والدین سے ان کے جیتے جی ان کی محنت سے بنائے ہوئے مکان ان کی زندگی میں ہی ان کے بڑھاپے میں ہی بکوانے پر ان کو مجبور کرنا کیا ہمارا حصہ. تو اب ایک اسلامی بھائی جب میں دار الافتاء اہل سنت کھارا در بخاری مسجد وہاں پہ ہوا کرتا تھا, اب تو فیض مدینہ میں دار الافتاء کی نئی برانچ کھلی تھی
نارتھ کراچی
میں, تو وہاں ایک یعنی سفید ریش والے بزرگ آئے, وہ بڑے رو رہے تھے, کہنے لگے کہ میں نے ایک بلڈنگ بنائی اپنے ذاتی محنت سے, بلڈنگ بنائی 2-3 منزلہ بلڈنگ ہے, میں اس بلڈنگ کے کسی بھی کمرے میں نہیں ہوں, میں اوپر چھت پر ہوں اور اوپر چھت پہ 3 کی چادر میں نیچے یعنی اس کے سائے میں رہتا ہوں, اور میرا بیٹا اس مکان کو فل اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے, اس مکان کے تمام پیپرز اس کے پاس ہیں, بس وہ بیچنے کو تیار ہے, میری ذاتی محنت سے تیار کردہ مکان, اس میں میرے کو کوئی کمرہ نہیں ملا, اوپر چھت پہ آپ بتائیں سردی ہو گرمی ہو کیا ہو. یعنی یہ کیفیت والد کی, اب وہ بیچارے رو رہے تھے کہ میں اپنے بچے کے اس برے کردار سے پریشان ہوں. اسی طریقے سے ایک اور والد روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ یہ سرجانی ٹاؤن سے بیچارے پہنچے تھے فیض مدینہ نارتھ کراچی دارالافتاء اہل سنت, کہنے لگے کہ میں نے 20 سال محنت کر کے اپنے اس بڑھاپے میں ابھی 2-3 سال پہلے ہی مکان بنایا ہے, اب بیٹا بڑا ہو گیا شادی ہو گئی اس کی اسی میں کر دی, اب وہ کہتا ہے مکان بیچو, اب اس مکان کو اگر بیچا بھی جائے گا تو 30-35 لاکھ میں بکے گا, بعد میں کہاں رہوں گا, میری بیوی ہے میری بچیاں بھی کنواری ہیں ان کا کیا بنے گا. وہ بیچارے بڑے صدمے سے چور تھے. اسی طرح ایک اور والد آئے کہنے لگے کہ مجھے میری بیٹی تانا دے رہی ہے
اللہ
کہ مجھے میرا حصہ دو, ورنہ تو میں کورٹ کچہری میں کھچواؤں گی. اور بےچارے اتنے سادے تھے وہ دارو لکھتا آ گئے کہ اس بچی کا کتنا حق بنتا ہے مجھے بتا دو ورنہ یہ تو میری عزت نیلام کر دے گی کورٹ کچہری کرے گی.
توبہ توبہ توبہ.
اللہ ہم سب کو ہمت و صبر عطا کرے, شکر کے پہلو پر بھی غور کریں, اور جب پریشانیاں مصیبتیں صبر کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ تعالی.